الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوات ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے سورہ حمد کی تفسیر کے حوالے سے، اور پچھلی دفعہ کی حد تک ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچے تھے، اور اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں. آج بھی انشاءاللہ انہی دو پہلوؤں کو ہی تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا، کیونکہ اس میں کئی امور ایسے ہیں کہ جو ابھی مزید بیان کرنے کے قابل ہیں. عبدیت یعنی بندگی کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے، اور استعانت یعنی خدا سے مدد اور نصرت طلب کرنے کے حوالے سے. اور جیسا میں نے کہا تھا کہ ہر گفتگو کے آغاز سے پہلے میں یہ ضرور چاہوں گا کہ ہم اپنا جو بنیادی مقصد ہے یا جس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس سارے سلسلے کا آغاز کیا، اس کو ضرور دہراتے رہیں تاکہ اس کی اہمیت آپ لوگوں کے نظر میں واضح رہے. اور آج میں ایک چھوٹی سی مثال رکھنا چاہوں گا اسی اس علم و معرفت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے، کہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 30 سے لے کے 38 اور 39 تک حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے واقعات اور نقل ہوئے، کہ جب خدا نے فرمایا ملائکہ سے کہ میں عرض میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اور جیسے ہی ملائکہ نے اس مٹی اور پانی کے پتلے کو دیکھا تو انہوں نے فوراً ایک اعتراض یہ کیا کہ کیا تو اس کو قرار دے گا خلافت کے لیے کہ جو اس میں زمین میں فساد پھیلانے کا سبب بنے اور خون بہائے. لیکن اور اس کے جواب میں، اس کے مقابلے میں انہوں نے اپنے ایک کوالیفیکیشن کو سامنے رکھا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ اس فساد اور خونریزی کرنے والی مخلوق کے مقابلے میں ہم وہ ہیں کہ جو تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، اور تجھے بزرگی اور پاکی کے ساتھ یاد کرتے ہیں. لیکن پروردگار نے نہ فرشتوں کے اس استدلال کو رد کیا، ان کی اس ریزننگ کو غلط بھی نہیں کہا، اور نہ یہ کہا کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، بلکہ صرف ایک مختصر سا جملہ ہے جو قرآن کریم میں نقل ہوتا ہے کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک میں اس کا علم رکھتا ہوں کہ جو تمہارے پاس علم نہیں ہے. یہاں اس ٹکڑے میں جو سب سے نوٹیسبل بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ نوری مخلوق ملائکہ وہ اپنے کمال کے لیے تسبیح اور حمد اور تقدیس خداوند تعالیٰ کو بنیاد بنا کے پیش کر رہی، یعنی ان کی نظر میں جو چیز کسی بھی مخلوق کے لیے سب سے زیادہ قابل تعریف ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ مخلوق خدا کی حمد و تسبیح و تقدیس بیان کرے. لیکن اس کے مقابلے میں خدا نے جب علم کا ذکر کیا تو وہاں سے ایک نیا چیپٹر کھلا، اور پھر اس آیت کے بعد آیا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے آدم کو تعلیم کیے اسماء کل. اس کا مطلب یہ ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر گفتگو کہیں اور نکل جائے گی، لیکن مختصراً کہ اسماء وہ حقائق ہیں کہ جن سے کائنات میں زندگی کا پورا نظام چل رہا ہے. ہر حقیقت جو ہے وہ ایک اسم کے ذریعے سے سمجھ میں آتی ہے. نہیں یوں سمجھ لیں کہ ہر اسم جو ہے وہ ایک کی ہے، کنجی ہے، چابی ہے، کہ جس سے ایک حقیقت کا در کھلتا ہے. اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی اس حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے، اسماء کل تک رسائی کے لیے خدا جس چیز کو سامنے رکھ رہا ہے وہ علم ہے، نہ کہ تسبیح و تحمید و تقدیس ہے. اور جب فرشتوں کے سامنے وہ واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ خدا نے کہا کہ مجھے اس کی خبر دو، انہوں نے عاجزی کا اظہار کیا، اور جب عاجزی کا اظہار کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ ما علمتنا الا، یعنی کہ ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے، یعنی انہیں بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس نظام الہی میں کچھ حقیقتیں ایسی ہیں کہ جو صرف تسبیح و تحمید و تقدیس سے کنٹرول نہیں ہوتی یا حاصل نہیں ہوتی، اس تک پہنچنے کی ایک اور راہ ہے کہ جو علم اور معرفت ہے۔ تو بنیادی طور سے انسان کا کمال کس میں ہے؟ علم اسماء میں، اور علم اسماء تک پہنچنے کے لیے درمیانی رستہ تسبیح و تحمید کا ہے، یعنی حمد اور تسبیح، ایسا نہیں کہ یہ ریکوائرڈ نہیں ہے یا یہ کوئی بے معنی چیز ہے یا لایانی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا کی حمد اور تسبیح یہ شروع کے مراحل ہیں، لیکن اینڈ کہاں پر ہے؟ علم اسماء پر۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس نظام کے تحت کے فرشتے وہ مخلوق ہیں مثال کے طور پر جو میٹرک یا انٹر پاس ہیں، لیکن خدا انسان کو جہاں تک لے جانا چاہ رہا ہے وہ پی ایچ ڈی کا لیول ہے، وہ علم ہے، یعنی اس حقیقت تک پہنچنے میں درمیان میں آتی ہے تسبیح و تحمید، لیکن یہ انتہا نہیں ہے انسان کی ہے جس مخلوق کو بنایا۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پھر بنیادی طور سے انسانوں کی گریڈیشن اور کیٹیگرائزیشن کس چیز کی بنیاد پر ہے؟ علم اسماء کی بنیاد پر ہے، کیونکہ خدا نے اسی چیز کے ذریعے سے ان کو ان کی فضیلت اور ان کی کرامت فرشتوں پہ ثابت کی ہے۔ یعنی انسان کو اس مخلوق کے طور پہ نہیں پیش کیا ہے کہ جو مسلسل حالت عبادت میں رہے یا جو مسلسل تسبیح کرتا رہے، بلکہ انسان کو ایک ایسی مخلوق کے طور پر خدا نے سامنے رکھا باقی پورے دیگر مخلوقات کے، کہ یہ وہ مخلوق ہے کہ جس میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ جو حقائق کائنات تک پہنچ سکتی ہے۔ اور بیسیکلی جو علم کی تعریف ہے وہ یہی ہے کہ کسی شے کی حقیقت کا انسان پر کھل جانا، یہ علم ہے۔ علم پیس آف انفارمیشن جمع کرنے کو نہیں کہتے، وہ انفارمیشن ہے خالی، وہ انفارمیشن ہے، یعنی آپ کے پاس بہت ساری انفارمیشن جمع ہو گئی، نہیں، بلکہ علم میں جو چیز سب سے پہلے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے وہ آپ پر کس حد تک اثر انداز ہو رہی ہے۔
جی، یہ علم جو آپ جیسے ذکر کر رہے ہیں، علم یہ علم بامعنی اس علم کے جو ہم اس دنیا میں حاصل کرتے ہیں، مثلا کسبی علم ہے یہ، جس علم کی آپ بات کر رہے ہیں
یہ کسبی بھی ہو سکتا ہے، ابتدا میں کسبی ہے۔ دیکھیں علم جو ہے بنیادی طور سے دو جہتوں میں،
کسبی سے مراد میری یہ ہے کہ جس کو ہم حاصل کرتے ہیں،
جس کو ہم حاصل کرتے ہیں، ایکوائر کرتے ہیں، جس کے لیے آپ محنت مشقت کرتے ہیں۔ بیسیکلی علوم کے سلسلے دو ہیں، اور یہ اس نظام کو خداوند کریم نے پہلی وحی میں واضح کر دیا۔ جو پہلی وحی حضور پر آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہ خدا جو بے انتہا کریم ہے اس نے انسان کو دو قسم کے علم عطا کیا۔ ایک علم وہ ہے علم بالقلم، جو قلم کے ذریعے سے عطا ہوا ہے۔ اب یہ قلم ہمارے ہاتھ کا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ قلم وہ قلم بھی ہے کہ جس سے خدا کے ہاتھ نے پوری کائنات میں اپنی تمام اصول، جیسے لاز آف نیچر ہے، ان کو تحریر کیا ہے۔ تو انسان میں یہ صفت اور یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ خدا کی لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ سکتا ہے، یعنی جس تحریر کو قلم قدرت نے لکھا ہے اس دنیا میں اور اس کائنات میں، اس کی صلاحیت انسان کے پاس ہے، جس کو آپ عقل کہتے ہیں، ریزننگ کہتے ہیں، انالیسس کی پاور کہتے ہیں، کہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ خدا کے قلم کو پڑھ سکے۔ تو خدا نے ایک علم کا سورس کیا ہے؟ بالقلم، تھرو قلم۔ لیکن بات یہاں پہ اینڈ نہیں ہو رہی ہے،
جی،
علم الانسان ما لم يعلم، اس کے علاوہ انسانوں کے لیے ایک اور سلسلہ علوم کا دروازہ کھولا ہے کہ جس تک انسان کسی بھی حالت میں نہیں پہنچ سکتا تھا، اور اس دروازے کا نام ہے وحی. یعنی وحی کے ذریعے سے جو علوم کا سلسلہ کھلتا ہے انسان پر، وہ کوئی کچھ بھی کر لے، کتنی ایفرٹ کر لے، کتنی یونیورسٹیاں بنا لے، کتنے پڑھ لے، کتنا غور و فکر کر لے، لیکن وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اور اس تو یہ دو چیزیں، ٹھیک ہے، اور اس علم کو کہا گیا ہے قرآن کی اصطلاح میں بھی اور شریعت کی اصطلاح میں بھی علم لدنی. لدن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لدن کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا، نزدیک ہونا. یعنی ایک علم وہ ہے کہ جو آپ اپنی اینالیٹیکل پاور اور آبزرویشن کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، اور ایک علم وہ ہے کہ جو آپ خدا سے قریب ہو کے حاصل کرتے ہیں. علم لدنی کا مطلب کہ یہ وہ نہیں ہے، قصبی نہیں ہے، قربت سے حاصل ہوتا ہے. صحیح ہے کہ جتنا انسان خدا سے قریب ہوگا اتنا اس کے دریچے کھلیں گے. اور اس کی مثال انبیاء علیہ السلام، کہ انبیاء علیہ السلام نے زندگی میں یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس سلسلے سے نہیں وہ چلیں، بلکہ ان کی مین کوالٹی کیا ہے؟ قربت الہی. اور اس قربت کے ذریعے سے ان پر وہ دریچے کھلیں ان علوم کے اور ان معارف کے، کہ جن کو انہوں نے بطور وحی انسانیت کے سامنے پیش کیا.
جی سر، اس میں جو آپ بتا رہے تھے ابھی کہ جب خدا نے آدم کو جو اسماء نام جو بتائے ہیں، وہ کس طرح کی کوئی انفارمیشن ہے، نالج کی بات کر رہے تھے، وہ کیا چیز ہے جو بتائی گئی آدم کو؟
آدم کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اس پر ان یعنی جتنے بھی کائنات میں حقائق ہیں وہ اس کو اپنے اندر ابزارب کر سکتا ہے. یعنی اس میں میں علم کی تعریف بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ علم سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں نے 20 کتابیں پڑھ لی ہیں یا میرے پاس اتنے پیس آف انفارمیشن ہے،
ایسا نہیں تھا کہ اسے نام کو بتایا
ہوں. نہیں، ایسا نہیں، ورنہ اس کی بالکل واضح وجہ ہے، یعنی اس نظریے کو قبول نہ کرنے کی بہت سادہ سی وجہ ہے کہ بعد میں خدا نے آدم کو کہا کہ تم فرشتوں کو ان اسماء کی خبر دو، ٹھیک ہے، اور آدم نے ان اسماء کی خبر فرشتوں کو دی. تو اگر وہ صرف نام ہوتے یا کوئی بک ہوتی جو کہیں چھپی ہوئی تھی کہ جس کی خبر آدم کو ہو گئی اور فرشتوں کو نہیں ہو سکی، تو جب آدم نے بتا دیا تو فرشتوں نے بھی جان لیا، تو اس لحاظ سے فرشتے اور آدم دونوں کو برابر ہو جانا چاہیے تھا. پھر ہاں، پھر بعد میں سجدہ کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی کہ جب خدا نے یہ مقابلہ کرایا، امتحان کرایا، تو اس کے بعد فرشتوں نے سجدہ کیا نا، اور سجدہ تو انتہائی احترام کی علامت ہے. یعنی اس امتحان، تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بیسیکلی جو چیز واضح ہوئی اس امتحان، علم اسماء کے امتحان کے بعد، وہ کیپیبلٹیز کا ڈفرینس واضح ہوا. یعنی فرشتوں میں، ملک میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ان حقائق کے علم کو حاصل کر سکے، ان حقائق کو اپنے اندر جذب کر سکے، آدم میں یہ صلاحیت ہے. جب فرشتوں نے اس فرق کو دیکھا تو وہ آدم کے سامنے سجدہ کرنے پر آمادہ ہو گئے. تو یہ ہے کوالیفیکیشن آدم کی اور انسان کی. تو جو اس علم اسماء کی راہ پر ہے وہی انسان ہے، وہی ابن آدم ہے، اور جو اس سے ہٹ کر ہے وہ کسی نہ کسی قسم کا حیوان ہے جو انسانی پیکر میں گھوم پھر رہا ہے. اور یہ لفظ میں نے یوں ہی نہیں کہا، یہ بالکل یہ علماء کی تعبیر ہے، قرآنی تعبیر ہے، یہ میں نے ایسے نہیں کہ اپنی طرف ایک جذبات میں ایک بات کہہ دی. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے اس کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش، ہوائے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گویا کے چوپائے ہیں، مویشی ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں. لہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے کان ہیں لیکن اس سے سماعت نہیں ہے. یعنی جو، اور سماعت اور سننا، ہیئرنگ ڈفرینٹ ہے. یعنی بیسیکلی خدا جس چیز کو سماعت کہہ رہا ہے وہ لرننگ ہے, کہ انسان ایک چیز کو سن کے اس میں غور و فکر کر کے اس سے جو مطلب نکالتا ہے وہ سماعت ہے. یعنی کہ ایک کان جا کے میرے کان کے ایئر ڈرم سے ٹکرائے اور پردے سے ٹکرائے اور دماغ میں ایک سینسیشن پیدا کر دے, وہ سماعت نہیں ہے. تو ان کے کان ہیں لیکن سماعت نہیں ہے, آنکھیں ہیں لیکن بصیرت نہیں ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا, قلب ہم نے ان کو دیے ہیں لیکن تفقہ کسے کہتے ہیں, گہرائی میں جانا, ٹو گو ان ٹو دا ڈیپتھ آف سم تھنگ, کہ ہم نے یہ ساری ریزننگ کی غور و فکر کرنے کی صلاحیت عطا کی. لا یفقہون بہا, کس لیے خدا نے دل دماغ سوچ کس لیے دیا؟ اس لیے تھوڑی دیا کہ دو دو کے چار کریں, یہ کسی کو دھوکہ دیں. اس لیے دیا کہ جو حقائق زندگی ہیں ان کی گہرائی میں اتریں. یہ چیز نہیں ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل. جو لوگ اس سماعت اور بصیرت اور تفقہ کی راہ پہ نہیں ہیں, یہ انسانی پیکر میں چوپائے ہیں, بلکہ چوپائے بھی نہیں کہنا چاہیے ان کو, کیونکہ چوپایوں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں.
ایک وہ دوسری
آیت ہے نا, لقد زرعنا لجہنم, نہیں یہ سب اسی میں جی, کہ جہنم کس کے لیے بنی؟ جہنم کس کے لیے بنی؟ کہ جس کے کان ہیں سماعت نہیں,
نہیں
دیکھ نہیں سکتے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نظر نہیں آ رہا, بصیرت نہیں ہے. جو شاعر اقبال کا شعر ہے نا کہ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے, لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا. کہ ذوق نظر یہ نہیں کہ یہ خوبصورت ہے, بلکہ ذوق نظر یہ کہ پہچانو کہ یہ کیا ہے, کہ یہ جو خوبصورت نظر آ رہا ہے کہیں اس کے اندر زہر تو نہیں چھپا ہوا. کہ شیطان سارے کام یہی کرتا ہے کہ جب زہر کا پیالہ دیتا ہے نا تو بہت خوبصورت پیالہ پیش کرتا ہے, ہوتا اندر زہر ہے. تو یعنی کہ بنیادی طور سے کہ انسان اور انسانیت کس چیز کا نام ہے؟ علم اسما کا نام ہے. اسما کی یعنی کہ کائنات میں موجود حقیقتوں کا انسان پہ کھلنے کا نام. اب میں اس کی ایک بہت چھوٹی سی مثال دوں تاکہ یہ علم اور نالج والا فرق واضح ہو جائے. امام خمینی نے چہل حدیث میں مثال دی ہے, اور شاید چوتھی حدیث ہے اس کے اندر. انہوں نے یہ کہا کہ ہم میں سے ہر ایک اس بات کو جانتا ہے کہ ایک شخص جو مردہ ہو گیا وہ اب کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے, لیکن اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ ایک کمرے میں جس میں مردے کو لٹایا گیا ہے رات تم بھی سو جاؤ, تو بہت سارے لوگ اس چیز کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہوں گے. میں نے کہا یہ فرق ہے انفارمیشن اور نالج کا, جاننے اور عالم ہونے میں یہ فرق ہے, کہ صرف ہم ایک چیز کو جان رہے ہیں لیکن اس کی حقیقت مجھ پر اثر انداز نہیں ہوئی ہے کہ مجھے پھر ایک کام پہ آمادہ کر دے. صحیح ہے. تو علم کے اندر, علم اور انفارمیشن میں جو سب سے مین ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ جب انفارمیشن آپ پر اثر انداز ہو اور آپ کے اندر ایک کیریکٹرسٹک ڈیولپ کر لے, یعنی انفارمیشن انسان پر اثر انداز ہو اور کسی نہ کسی کیریکٹرسٹک میں ڈھل جائے, وہ علم, اسے علم کہتے ہیں. یعنی کہ جیسے اب مثال کے طور پر میں پھر وہی بات کروں کہ پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم, تو کیا پیغمبر کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں انفارمیشن کے شہر ہوں؟ جب کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا, تو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ کہ میں انفارمیشن کا ایک بہت بڑا ڈیٹا بیس ہوں یا میں حقائق کا حامل ہوں؟ یعنی اگر تم مجھ سے قریب ہوگے تو میں حقیقت حیات تم پر کھولوں گا, نہ کہ انفارمیشن کے بہت سارے دریا بہا دوں گا تمہارے سامنے. صحیح. تو یہ ہے علم میں اسما. اور جو انسان اس رستے پہ نہیں ہے, ظاہر ہے ہم سب کو اس حوالے سے اپنی آپ کو اسکروٹنائز کرنا ہے, اپنا محاسبہ کرنا ہے, کہ خداوند کریم نے اس چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ یہی وہ شے ہے کہ جو اس مٹی پانی کی سے بننے والے مخلوق کو فرشتوں سے اوپر لے جا رہی ہے. صرف اور صرف کیا چیز ہے, ان انسان کا جسم نہیں ہے, جسمانیات نہیں ہے, صحیح. تو اب اس سے اب آپ دیکھ لیجئے کہ اگر ہماری توجہ جسم و جسمانیات پر ہے تو ہم حیوانات سے بھی نیچے جا رہے ہیں, اور اگر ہماری توجہ اس کیریکٹرسٹک پر ہے, روحانیت پر, جو ہمیں علم اسما کے قابل بناتی ہے, تو ہم ملائکہ سے اوپر جا رہے ہیں. یہ ہے انسان, اور اس کو غیر جوادی عملی نے بھی ایک اس کے لیے انالوجی استعمال کی ہے کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ایک چوراہے پہ پیدا ہوتا ہے, چہار راہ پہ, یعنی سینٹر میں وہ کھڑا ہے, وہاں سے چار رستے نکل رہے ہیں. پہلا رستہ کیا ہے؟ بہیمیت کا رستہ ہے. بہیمیت, بہائم کہتے ہیں چوپایوں کو, مویشی. بہائم کی کوالٹی کیا ہے؟ صرف اور صرف چرنا, جگالی کرنا اور خواہشات پوری کرنا. اگر آپ چوپایوں کو دیکھیں, وہ کچھ نہیں, ادھر ادھر گھوم رہا ہے, ٹہل رہا ہے, جہاں گھاس نظر آئی گھاس کھانے کھڑا ہو گیا, پھر چل پڑا, پھر جہاں وہاں لیٹ گیا سو گیا, یہ ہے اس کا, یہ بہیمیت ہے. ایک رستہ یہ کہ جس کو مجھے وہ آغا صاحب یاد آتے ہیں کہ جب سورہ یوسف کی تفسیر بیان کر رہے تھے تو اس میں ایک وہ واقعہ آیت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آئے جناب یعقوب کے پاس اور کہا کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے, تو اس میں ایک جملہ ہے کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ یرتع و یلعب. اس کا ترجمہ انہوں نے آغا صاحب نے کیا تھا, تاکہ وہ چرے اور کھیلے. نے کہا یہ ہے دنیا والوں کا پورا مطمئن نظر, چرنا اور کھیلنا, یہ ہے بہیمیت کا رستہ, جس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے انسان جو ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں اور چرنے اور کھیلنے کو ہی زندگی سمجھتے ہیں. دوسرا جو رستہ نکل رہا ہے اس چوراہے سے وہ ہے سبوعیت. سبوع کہتے ہیں درندے کو, درندگی کا رستہ, یعنی درندگی کی صفت یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کو چیر پھاڑ کے اپنے مقصد کو حاصل کرنا. جیسے بہائیں میں چوپائیں ہیں, وہ یہ نہیں کرتے, چیرتے پھاڑتے نہیں ہیں, دوسرے کو تباہ کر کے نہیں وہ کر رہے ہوتے, لیکن درندگی کیا ہے؟ درندگی ہے اپنی غذا حاصل کرنا دوسرے کو مار کے, خون بہا کے. ایک لائن یہ ہے, انسان اس پہ چل پڑتے ہیں. تیسرا رستہ کون سا وہاں سے نکل رہا ہے؟ شیطنت کا. شیطنت کا رستہ کیا ہے؟ بنیادی طور سے اگر آپ اس پہ غور فرمائیے تو شیطان جن چیزوں میں مبتلا ہوتا رہا وہ بیسیکلی تین خرابیاں ہیں جن میں وہ ایک کے بعد ایک مبتلا ہوا اور آخر میں تباہ ہو گیا. پہلی اسٹیج ہے خود پسندی, یعنی اپنے کو اس نے کہا انا خیر من ہو, کہ میں اس سے بہتر ہوں, خلقتنی من نار و خلقتہ من تین. پہل یعنی کہ اس تباہی کی بنیاد کیا ہے؟ شیطنت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ خود پسندی اور خود بینی سے. پہلا اس نے کیا کہا؟ انا خیر من ہو, کہ میں اس مٹی اور پانی کے پتلے سے بہتر ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میری خلقت بہتر ہے, مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا. خود پسندی آگے بڑھ کے, جیسے جو دوسرا جملہ میں نے کہا, کس چیز میں کنورٹ ہو جاتی ہے؟ تکبر میں. یعنی پہلی اسٹیج ہے خود پسندی, اپنے آپ کو اچھا سمجھنا, بڑا سمجھنا. دوسری اسٹیج ہے تکبر, یعنی دوسروں کو اپنے سامنے حقیر سمجھنا. یعنی ایک تو یہ کہ میں اچھا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ضروری یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ خراب ہیں, لیکن یہ چیز, یہ خرابی جب آگے بڑھتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ تکبر میں کنورٹ ہو جاتی ہے. یعنی کہ میں اچھا ہوں لیکن باقی سب مجھ سے نیچے ہیں, تکبر. اور جب انسان اس تھنکنگ کو لے کے آگے بڑھتا ہے اور زندگی میں اسے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب مجھ سے نیچے ہوں, تو پھر اس میں جو سب سے خطرناک بیماری پیدا ہو جاتی ہے, جو ابلیسیت کی علامت ہے, وہ ہے حسد. حسد آخری اسٹیج ہے, کہ جب اس نے پہلے کہا کہ میں بہتر ہوں اس لیے کہ آگ سے بنا، میری کمپوزیشن بہتر ہے میری سے، لیکن جب خدا نے ثابت کر دیا کہ نہیں، فرشتوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ اس میں خرابی ہے اور ہم میں یہ بہتری ہے، لیکن جب خدا نے ثابت کر دیا کہ نہیں اس میں یہ فضیلت ہے جو تم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے، تو ملائکہ سجدہ کرنے پہ آمادہ ہو گئے، ابلیس حسد کی طرف چلا گیا. حسد کس صفت کا نام ہے؟ کہ مجھے اچھائی ملے نہ ملے باقی سب اچھائی سے محروم ہو جائیں، یہ حسد ہے. اور اس نے اس بات کا پورا ارادہ کیا اور خدا کے سامنے ظاہر کر دیا کہ میں اس کو اور اس کی پوری نسل کو بے ہدف بناؤں گا اور ان کو تباہ و برباد کروں گا اس زمین کی زندگی میں جو وہ کر رہا ہے. یہ شیطنت کا راستہ ہے. تیسرا، جو کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ خود پسندی سے شروع ہوتا ہے اور حسد پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے. اور حاسد کے بارے میں جیسا کہ روایتوں میں یہ جملہ آیا کہ حاسد کے شر سے ڈرو، باقاعدہ قرآن کریم نے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ. کیوں؟ اس لیے کہ حاسد وہ ہے کہ جو باقاعدہ جل رہا ہے، کہ اگر کسی دہکتی ہوئی چیز کے آپ قریب جائیں گے تو وہ آگ آپ کو بھی جلا دے گی. تو انتہائی خطرناک ترین صفت ہے کہ جیسے ابلیس یا شیطان کیا ہے، آدم سے حسد کی آگ میں جل رہا ہے. اب اسے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے ابدی اور دائمی جہنم ملے نہ ملے، آدم تباہ ہو جائے، نسل آدم برباد ہو جائے، یہ ہے حسد. تو تیسرا رستہ کون سا ہے؟ شیطنت کا ہے. اور چوتھا رستہ ہے ملکوتیت کا، یعنی کہ انسان پہلے فرشتہ صفت ہو اور پھر فرشتوں سے آگے کی منازل طے کرے. یعنی جیسے میں نے کہا کہ یہ جو تسبیح اور تحمید اور تقدیس ہے، ایسا نہیں کہ یہ ریکوائرڈ نہیں ہے، لیکن یہ اسٹیج ہے. آدم یہاں پہ رکتا نہیں ہے، فرشتے یہاں پہ رک گئے. تو پہلے انسان کا کام کیا ہے؟ فرشتہ خوئی، فرشتوں والی خصلت پیدا کرنا، اور پھر اس کے بعد، اس کی میں آپ کو ایک بہت اچھی مثال دوں قرآن کریم سے، کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اس وقت وہ کون سی چیز تھی کہ جس نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا ہے؟ تسبیح، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور خدا نے کہا کہ اگر یہ مسبحین میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے. تو یہ جو مچھلی کا پیٹ ہے، جس کو آپ کہہ لیجئے مادیت اور یہ دنیا، جس میں ہم سب بند ہیں، محسوس نہیں کرتے، اس سے باہر نکالنے والی کون سی چیز ہے؟ یہی تسبیح ہے، حمد ہے. کہ پہلی سٹیج ہے ملکوتیت اور پھر بیونڈ، اس سے اوپر. تو یہ فرماتے ہیں کہ چار رستے ہیں، چوراہا ہے جہاں پہ انسان پیدا ہوتا ہے، اور ان چاروں میں سے کسی ایک رستے پر ہیں سارے انسان. تو انسانی جسم انسان نہیں ہے، بلکہ در حقیقت وہ روح اور نفس جو انسانی کریکٹرسٹکس کو ڈیفائن کرتی ہے، وہ انسان ہے. اس پیکر انسانی میں درندہ بھی ہو سکتا ہے، اس پیکر انسانی میں کوئی مویشی بھی ہو سکتا ہے، کوئی ملک بھی ہو سکتا ہے، کوئی شیطان بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک عجیب خصوصیت ہے انسان کی، کہ ہیومن بینگ از اے ویریبل، ناٹ اے فکسڈ اینڈ اے کانسٹنٹ کریچر. اور اس میں یہ بیسیکلی براڈ کیٹیگرائزیشن یہ چار ہیں. تو انسانیت کا رستہ کیا ہے؟ علم اسما کا رستہ ہے. جو اس راہ پر ہے وہ انسان ہے، ورنہ باقی تین میں سے کسی نہ کسی مقام پہ کھڑا ہے. ٹھیک ہے، بہرحال تو یہ ہماری انٹروڈکشن بہت لمبی ہو گئی، لیکن بہرحال اچھا بھی ہے یہ گفتگو. تو میں پھر اب اس کی طرف واپس آؤں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ بنیادی طور پر خدا کو جو چیز چاہیے وہ عبدیت چاہیے، نہ کہ عبادت. اور عبدیت اور عبادت میں فرق کیا ہے؟ کہ عبادت وہ فعل ہے، وہ کام ہے، وہ عمل ہے، وہ ایکٹ ہے کہ جو ہم اپنے اعضا سے پرفارم کرتے ہیں کسی نہ کسی عنوان سے، اور عبدیت وہ صفت ہے کہ جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور عبدیت کو یا بندگی کو اگر ہم ڈیفائن کریں کہ اللہ کی بندگی کسے کہتے ہیں یا کس کو کہنا چاہیے، تو بندگی در حقیقت ایک، اگر ہم آج کی سائنس کی زبان میں اس کو سمجھانا چاہیں، تو ایک سپر کنڈکٹنگ لنک ہے انسان کا خدا سے۔ سپر کنڈکٹنگ لنک میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ آپ جب بھی دو ڈیوائسز کو یا دو چیزوں کو کسی تار سے جوڑتے ہیں تو عام طور سے اس میں ریزسٹنس پایا جاتا ہے، یعنی کہ کرنٹ فلو تو کرتا ہے وائر میں سے لیکن تھرو اے ریزسٹنس فلو کرتا ہے، اور جب تھرو اے ریزسٹنس فلو کرتا ہے تو وہ کس نتیجے میں وہ ریزسٹنس سامنے آتا ہے؟ ڈسیپیشن آف ہیٹ، یعنی وہ انرجی ضائع ہوتی ہے ہیٹ کی شکل میں۔ تو آپ غور کیجئے کہ ہم سب کے خدا سے تعلقات جو ہیں نا وہ ود ریزسٹنس ہیں، ہے یا نہیں؟ یعنی کہ خدا نے میرے ساتھ یہ کر دیا تو اب میں اس پہ پریشان، خدا نے کچھ کر دیا، کبھی مال لے لیا، کبھی کچھ لے لیا، کبھی کسی مشکل میں ڈال دیا، میری وہ حالت نہیں ہے کہ ہر وقت راضی پر رضا رہوں۔ اور جس کی پیک اور انتہا امام حسین علیہ السلام کے رضوان کہ یہ جملہ امام حسین علیہ السلام کا وقت آخر ہے، شروع کا نہیں ہے، رضوان بقضائک و تسلیما لامرک، کہ جب سب کچھ جا چکا تھا اس وقت کا یہ جملہ ہے، کہ ایسا نہیں کہ ابھی شروع میں یہ بات کہہ دی اور آخر میں کچھ اور کہہ دیا، نہیں۔ تو یہ ہے وہ اصل چیز، یعنی اس کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ سپر کنڈکٹنگ لنک ہے، یہ عبد حقیقی ہے، یعنی کہ جو بندہ تمام قربانیاں دینے کے بعد اور اپنی زندگی کی پوری سرمایہ اور متاع خدا کی راہ میں قربان کرنے کے بعد اگر یہ کہنے کے قابل رہ گیا کہ رضوان بقضائک و تسلیما لامرک، یہ بندہ خدا سے سپر کنڈکٹنگ لنک کے ساتھ جڑا ہوا، اس میں کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، اس کے اور خدا کے تعلق میں کوئی ریزسٹنس نہیں پائی جاتی۔ یہ ہے بندگی کی ایکچوئل تعریف، کہ جیسے یعنی کہ اور آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ اب خدا آگ میں ڈالے یا گھر میں بٹھائے، حضرت ابراہیم کے لیے فرق نہیں پڑ رہا ہے کہ جب آگ میں پھینکے جا رہے ہیں تو وہاں خدا سے تعلقات کچھ اور ہو گئے، اور جب اپنے گھر میں سکون سے ہیں تو وہاں خدا سے تعلقات کی نوعیت کچھ اور ہے۔ تو بیسیکلی عبدیت یا بندگی کس چیز کا نام ہے؟ کہ انسان کے خدا سے تعلق جو، اور یہ تعلق کہاں پایا جاتا ہے؟ یہ ہم سب کے اندر پایا جاتا ہے، ہمارے قلب میں، ہمارے نفس میں، ہمارے وجود کی گہرائیوں میں، اور یہ ہم سب کو خود پتہ ہے، یعنی کسی دوسرے کو اس کا علم نہیں ہے، لیکن ہم سب خود اس پر گواہ ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، تو بنیادی طور پر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم تیری عبادت، یعنی میں تیرے سامنے ہی اٹھ بیٹھ رہا ہوں۔ ظاہری طور پر نماز یہ عبادت کیا ہے؟ کہ آپ قیام میں کھڑے ہو گئے، رکوع میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے، پھر کھڑے ہو گئے، تو کیا آپ اس اٹھنے بیٹھنے کو کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے لیے یہ کر رہا ہوں؟ نہیں، حقیقتاً آپ یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر جو تعلق ہے، جو محبت ہے، جو ریلیشن شپ ہے، جسے کہتے ہیں گرائش، اٹریکشن، وہ ساری کی ساری تعلق اور محبت کس کے لیے، کس کی طرف ہے؟ تیرے لیے۔ اور یہی چیز احادیث میں بہت مرتبہ آئی ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ ہمیں کیوں نہیں بتائی جاتی ہیں احادیثیں، کہ پیغمبر اکرم سے لے کے اور کم از کم چھٹے ساتویں امام تک مسلسل یہ جملہ آیا ہے کہ دین در حقیقت محبت کا دوسرا نام ہے۔ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ پیغمبر نے پوچھا سب سے افضل عمل کون سا ہے، اصحاب میں سے سب نے یہ بتایا، کسی نے کہا نماز، کسی نے روزہ، آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے دشمنی کرنا، اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہے جو ایک انسان کر سکتا ہے۔ تو تو بیسیکلی عبدیت یا بندگی کیا ہے؟ تعلق با خدا. اور یہ تعلق با خدا ہے کہ جس کی کوالٹی ڈٹرمن کرتی ہے کہ انسان کیا ہے اور کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. اور جیسا میں نے آپ کو مثال دی کہ ہم سب کے ساتھ یہ جو لنک ہے, یہ تعلق ہے, یہ ود ریزسٹنس ہے. اور پروردگار جو ہمارے نفوس کی حالتوں کا بہترین جاننے والا ہے, اسے پتا ہے کہ اس میں کتنا کرنٹ دوڑایا جائے کہ ایسا نہ اوور ہیٹ ہو کے ختم ہی ہو جائے. اس لیے خدا ہم پر وہ لوڈ نہیں ڈالتا جو نبیوں اور آئمہ پہ ڈالا, کیونکہ اگر اتنا کرنٹ فلو کر گیا اس میں تو اتنا, یعنی جتنا ریزسٹنس زیادہ ہے اتنی ہیٹ اپ زیادہ ہو جائے گا, تار تو جل ہی جائے گا, تعلق ہی ختم ہو جائے گا. اگر خدا نے اس قسم کا لوڈ ڈال دیا تو ہمارا خدا سے تعلق ختم ہو جائے گا. اس لیے جو وہ علیم و حکیم ہے, اتنا لوڈ ہم پہ ڈالتا ہے کہ جو ہم اٹھا سکیں, برداشت کر سکیں, اور کوشش کرتی ہے رحمت خدا کہ ہمیں امپروومنٹ ہمارے اندر آہستہ 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 آتی رہے. لیکن یہ امپروومنٹ صرف اور صرف کس وقت آ سکتی ہے؟ کہ جب ہم اس طرف متوجہ ہوں اور اس کی کوالٹی کو بہتر بنانے کی. یعنی کہ آپ عبدیت اور بندگی کا مطلب اگر خالی یہ سمجھ کے بیٹھے رہیں نماز روزہ, تو بندگی کی کوالٹی شاید کبھی بھی امپروو نہیں ہوگی. جب تک آپ اس بات پہ نظر نہیں رکھیں گے کہ آپ کی نماز کی وجہ سے آپ پر اثر کیا پڑ رہا ہے, یعنی آپ باقاعدہ اس کی ایک بیلنس شیٹ نہیں بنائیں گے کہ ابھی جو میں نے اپنی نماز ختم کی تو میرے خدا سے تعلق پر کوئی اثر پڑا یا نہیں پڑا, جب ویسے کا ویسا ہی ہے. یہ جب تک اس طرف متوجہ نہیں ہوں گے, اور اس طرف متوجہ ہونے کے لیے ضروری کیا ہے کہ عبدیت اور بندگی کے صحیح معنی کو سمجھتے ہیں, تب جا کے انسان. اور اس کی میں آپ کو کہ یہ کتنی پرائم کوالٹی ہے اس کے بارے میں ایک دو جملے آپ کو سنا دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دو تین مقامات پر, سورہ آل عمران میں بھی ہے اور شاید سورہ مریم میں بھی ہے, دو تین مقامات پر یہ جملہ نقل ہوا ہے اور بہت مختصر ہے اور بہت جامع کہ ان اللہ ربی و ربکم, کہ بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے, فاعبدوہ, بس اس کے بندے ہو جاؤ, اس کی عبدیت اختیار کر لو, ھذا صراط مستقیم, ختم بات. یعنی کل کی کل صراط مستقیم جس کی ہم سب دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, وہ کیا ہے کہ پہلے اپنے رب کی معرفت حاصل کرو اور پھر اس کے عبد ہو جاؤ. عبد کے معنی مجھے, میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ رہے ہوں گے کہ عبد کا معنی یہ نہیں کہ میں اس کی اتنی عبادتیں کرتا ہوں, نہیں, عبد کا معنی یہ ہے کہ آپ کے اور اس سے تعلق کی کوالٹی کیا ہے, یہ ہے عبدیت. اور جب ہم ایاک نعبد کہتے ہیں تو ایاک نعبد در حقیقت اس چیز کی طرف اشارہ ہے. یا سورہ وزاریات میں جب آیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ اور نہیں خلق کیا میں نے جنوں کو اور انس کو مگر یہ کہ وہ, اب زیادہ تر ترجمہ آپ کو ملے گا کہ عبادت کریں, لیکن آپ اس آیت کے پورے اس پہ غور کیجئے, وما خلقت الجن والانس, اب آگے جو چیز بیان ہونے جا رہی ہے کیا وہ کسی ایکٹ یا فعل کی طرف اشارہ ہوگا؟ وہ مقصد خلقت کی طرف اشارہ ہوگا. کیوں؟ خدا کیا کہہ رہا ہے, وما خلقت, میں نے نہیں پیدا کیا جنوں انس کو. تو یعنی اب اس کے بعد جب خدا کوئی بات کہنے جا رہا ہے تو اس چیز کا تعلق مقصد خلقت سے ہے. اور یہاں پر میں ایک تھوڑی سی گہری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس چیز کا تعلق میری خلقت کے مقصد سے ہو, کیا وہ ایسی چیز ہوگی جو کبھی میرے ساتھ ہو اور کبھی نہ ہو؟ اس پہ سوچیے, یہ تھوڑا گہرا نقطہ ہے. یعنی کہ جس چیز کو خدا کہہ رہا ہے کہ یہ مقصد خلقت ہے, تو کیا مقصد خلقت ایسا ہونا چاہیے کہ جو کبھی ہو اور کبھی نہ ہو, یا ہمیشہ میرے ساتھ ہونا چاہیے؟ تو آپ عبادت انسان کے ساتھ کتنے وقت ہوتی ہے؟ ایک گھنٹے, دو گھنٹے؟ تو اللہ لیعبدون, نہیں, تاکہ وہ عبد ہو جائیں. عبدیت کبھی جدا نہیں ہوتی انسان سے. کیونکہ بندگی اندر پائی جانے والی صفت ہے، نہ کہ کوئی عمل ہے جو آپ انجام دے رہے ہیں. جب آپ حالت نماز میں ہیں تو آپ عبادت کر رہے ہیں، جب آپ کی نماز ختم ہو گئی آپ کی وہ عبادت ختم ہو گئی. تو مقصد خلقت وہ جو ہمیشہ ساتھ ہو، بندگی ہے، خدا بندگی کی کوالٹی کو دیکھنا چاہتا ہے. اور قرآن کریم میں پیغمبر اکرم کے جب سفر معراج کا ذکر ہوا، خدا نے حضور کا ذکر کس عنوان سے کیا؟ کیا کہا کہ میں اپنے نبی کو لے جا رہا ہوں، رسول کو لے جا رہا ہوں، عبد کو لے جا رہا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو لے گیا عبد کو، اپنے عبد کو، یعنی صرف عبد نہیں عبد ہی، کیونکہ عبد تو بہت ہیں، جو دنیا کی خدمت کر رہا ہے وہ دنیا کا بندہ ہے، تو یہ نسبت ضروری ہے کس کا عبد. تو پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گیا. تو بندگی وہ صفت ہے جو کہاں تک پہنچاتی ہے؟ معراج تک پہنچاتی ہے. یعنی نبی اور رسول اور امام نہیں عبد، بلکہ نبی اور رسول اور امام کی فضیلت بھی کس چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ ان کی عبدیت کی کوالٹی پر. یعنی سید الرسل کون ہے؟ جو بندگی میں باقی تمام رسولوں سے اوپر ہے. سید الاوفیاء کون ہے؟ کہ جو بندگی کی کوالٹی میں باقی تمام اوصیاء سے بالا تر درجہ رکھتا ہے. تو یہ بنیاد ہے. جب ہم عرب کہتے ہیں ایاک نعبد، تو یہ اس بنیاد کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں. یعنی کہ میری جتنی بھی جو کہہ لیں آپ کی گرائش ہے، ریلیشن شپ ہے، یرننگز ہیں، وہ سب کی سب کس کے لیے مخصوص ہیں؟ تیرے لیے. کیونکہ انسان، اچھا اور یہ بھی امام باقر علیہ السلام نے فرمایا عبدیت، کیونکہ اب اس کے دوسرے پہلو پہ بھی بات کر لیں، وہ بھی قرآن کریم میں، کہ جو جس کی بات مان لے وہ اس کا عبد ہے. یعنی ظاہری طور سے کہہ رہے ہیں خدا کے بندے ہیں، بات ساری کی ساری غیر خدا کی مان رہے ہیں. تو امام نے آسان الفاظ میں ہم جیسے لوگوں کی عقل کے لیے بندگی کا معیار کیا بیان فرمایا؟ جو جس کے قبول کر لے، جس کے پیچھے چل پڑے، وہ اس کا بندہ ہے. تو اس حساب سے قرآن کریم بندگی کے دو کیٹیگریز، دو کلاسز بناتا ہے، ایک رحمان کے بندے، ایک شیطان کے بندے. اور یہ قرآن کریم میں باقاعدہ لفظ ہیں، یہ الفاظ ہیں. اور سورہ یاسین میں اگر آپ یاد کریں تو بالکل یہ لفظ ہے، یا بنی آدم الم اعہد ان لا تعبدوا الشیطان، اے آدم کے بیٹو کیا تم سے میں نے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا؟ ولقد اضل منکم جبلا کثیرا، اور اس نے کیا کیا کہ تم میں سے بہت سو کی جبلتوں کو گمراہ کر دیا. اور اگر شاید مجھے صحیح یاد ہے، افلم تکونوا تعقلون، یعنی شیطان کا مقابلہ کس سے ہوگا؟ عقل سے ہوگا. کہ انسان اپنی جو ریزننگ پاور ہے اس کو صحیح رستے میں استعمال کرے. کیونکہ انسان کو سمجھ میں ضرور آ جاتا ہے حق، لیکن کون سی چیز گمراہ کرتی ہے؟ خواہشات. اس کی بھی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد اصحاب میں بہت سو میں جو خرابیاں آئی ہیں وہ اپنی اولاد کی وجہ سے ہیں. یعنی کہ ان میں سے کئی لوگ ایسے تھے کہ جو جناب امیر المومنین علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، لیکن اپنی اولاد کی وجہ سے، اس دباؤ کی وجہ سے وہ مخالف سمت میں چلے گئے. تو انسان اگر تعقل، یعنی کہ جو بات سمجھ میں آ رہی ہے صحیح، اس پر اسٹک کرے، اسٹینڈ لے، یہ اصول انسان کو کس چیز سے بچاتا ہے؟ شیطان کا بندہ بننے سے محفوظ رکھتا ہے. اور جہاں انسان نے یہ اپروچ اختیار کی کہ صحیح بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن فار ون ریزن اور ادر، یا یوں کہہ لیں کہ کسی نہ کسی چیز کو بہانہ بنا کے دوسرے رستے کو اختیار کر لیا، تو وہ کہاں چلا گیا؟ رفتہ رفتہ شیطان اس کو اپنا بندہ بنا لے گا. نہج البلاغہ سے جو میں کوٹ آپ کو سنانا چاہ رہا تھا، آپ لوگ بہرحال اس کو جا کے دیکھیے گا، پڑھیے گا، یہ جناب امیر علیہ السلام کا خطبہ قاصعہ، اور یہ مفتی جعفر صاحب کے اس میں جو ترجمہ کی ہوئی نہج البلاغہ ہے اس میں ہے نمبر 190 خطبہ 190. اچھا، اب میں آپ سے کچھ فرمائش کے ظاہر ہے، نہج البلاغہ ہم لوگ یعنی اس لحاظ سے کہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم جناب امیر المومنین علیہ السلام کا نام اور ذکر اتنا کرتے ہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے کیا کہا اور کیا بتایا اور کیا سکھایا اس کو جاننے کے لیے لیسٹ بودرڈ اور انٹرسٹڈ ہیں. تو اور اگر آپ کچھ بھی نہ پڑھیں تو نہج البلاغہ سے کم از کم چار چیزیں ضرور پڑھ کے اور اس پہ غور کر لیجیے. پہلا خطبہ، خطبہ اول، اس کے بعد خطبہ 184 جو توحید پر ہے پورا، اور جس کے بارے میں ہمارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ جتنے معارف توحید کے اور جس معیار کی توحید اس خطبے میں بیان ہوئی ہے اس کی دوسری مثال کہیں نہیں ملتی. 184. تیسرا ہے خطبہ قاصعہ، بہت طولانی خطبہ ہے، اس میں قوموں کے اوپر آپ نے پوری گفتگو کی ہے، یعنی قومیں کس وجہ سے بلند ہوتی ہیں، کس وجہ سے تباہ ہوتی ہیں، اور وہ ساری چیزیں. اور بعد میں جہاں پر کلمات ہیں آپ کے خطبات کے، دو چیپٹرز ہیں، دو سیکشنز ہیں، اس کے بعد ایک سیکشن آتا ہے مکتوبات کا، یعنی آپ کے لیٹرز، اور آخر میں ایک سیکشن ہے جو ہے کلمات قصار، یعنی وہ چیزیں جو آپ نے لوگوں سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے باتیں کی ہیں. اس میں 147 ہے جس میں آپ نے گفتگو کی ہے جناب کمیل سے، اور جناب کمیل سے گفتگو کی ہے اس میں بھی بڑے بہت زبردست باتیں. تو یہ خطبہ قاصعہ میں آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ شیطان جب اس کو خدا نے راندہ درگاہ قرار دیا، اپنی رحمت کی بارگاہ سے باہر نکال دیا، اس وقت اس نے کہا ربی بما اغویتنی، کہ اے پروردگار جس طریقے سے تو نے مجھے اغوا کیا. اچھا، اغوا کے میں معنی آپ کو سمجھا دوں کہ اغوا یا غاوی یا غی ہونے کا مطلب، یہ قد تبین الرشد من الغی، آیت الکرسی میں بھی یہ جملہ آتا ہے، اس غی یا غاوی ہونے کا مطلب ہے کہ انسان جب گمراہ ہوتا ہے تو دو طریقوں سے گمراہ ہوتا ہے. ایک وہ طریقہ ہے کہ انسان، ایک رستہ وہ ہے کہ جو انسان رستے کو گم کر دیتا ہے، اور ایک وہ پاسبلٹی ہے کہ جس میں انسان اپنے ہدف کو گم کر دیتا ہے، یعنی اسے یہی اس کے دماغ سے نکل جاتا ہے کہ پہنچنا کہاں پہ. ایک گمراہی ہے کہ اسے یہ تو پتہ ہے کہ کہاں پہنچنا ہے، اس چیز سے دماغ خالی نہیں ہوا، لیکن رستے کو نہیں حاصل کر پا رہا، رستہ بھٹک گیا. ٹھیک ہے، یہ ہے ضالین، ضال. اور ایک وہ ہے کہ جس نے ہدف کو ہی گم کر دیا، جیسے آج کل کے انسان کہ اب آخرت ہی غائب ہو گئی، چلیے اب اصل چیز ہی صاف ہو گئی، پتہ ہی صاف ہو گیا بالکل، یعنی کہ جہاں پہنچنا ہے، جو نیکسٹ ڈیسٹینیشن ہے، وہی غائب ہو گیا. تو اب یہ کیا ہے، یہ اغوا شدہ لوگ ہیں، اسے کہتے ہیں اغوا. شیطان جو قسم کھا کے چلا تھا وہ اس چیز کی قسم کھا کے چلا تھا کہ ربی بما اغویتنی لاغوینہم اجمعین، کہ اے رب جس طریقے سے تو نے مجھے، اب یہ بھی ایک عجیب جملہ ہے کہ جیسے تو نے مجھے بے ہدف کر دیا، اغوا کر لیا، یعنی آدم کو اگر میرے سامنے نہیں لاتا تو میں اسی طریقے سے ملائکہ میں بیٹھا رہتا اور سردار بنا رہتا.
ترجمہ گمراہ کا کرتے ہیں یہ لوگ،
یعنی اصل یہ ہے اغویتنی، یعنی بے ہدف کر دیا.
اس میں لکھا ہوا جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا،
لیکن گمراہ کی قسم دو ہے نا، بلکہ اس میں تیسری بھی ایک وہ چیز ہے کہ جو غی، یعنی کہ بے ہدف ہونے کے بعد دوسرے انسانوں کو بے ہدف بنانے پر مامور ہو جاتے ہیں. یہ تیسری قسم بھی ہے جس کو خدا نے کہا مکذبین الضالین سورہ واقعہ کے آخر میں. یعنی کہ اب یہ جو بھٹک رہے ہیں تو یہ تکذیب کی بنیاد پہ بھٹک رہے ہیں, اس لیے نہیں کہ رستہ ہے پہنچنا چاہ رہے ہوں بھٹک گئے, نہیں, بلکہ پہلا اب انہوں نے ہدف گم کیا, ہدف گم کرنے کے بعد اس کو جھٹلایا اور اب اس کے بعد یہ گم رہا ہے. تو آپ یہ فرما رہے ہیں, آپ نے فرمایا کہ شیطان نے یہ بات کہی خدا کی بارگاہ میں کہ جیسے تو نے مجھے اغوا کیا, اب اغوا آپ سمجھ رہے ہیں کیا مطلب, ایسے ہی میں انہیں اغوا کروں گا, وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے, بے ہدف بنا دوں گا, ان کی زندگی میں سے ہدف نکال لوں گا. ٹھیک ہے, اور یہ اس کا, تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک اس کی ابلیس کی, یعنی میں اپنے الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ اس کی ایک بڑھک تھی, جیسے کہتے ہیں نا بس غصے میں آ کے میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, بس یہ تھا جس کی نہ کوئی بنیاد تھی نہ کوئی دلیل تھی. یعنی ایسا نہیں تھا کہ شیطان یا ابلیس جو تھا باقاعدہ اس کے سامنے کوئی پلان ہو اور وہ اس کے پاس کوئی ریزن ہو یا اس کے پاس کوئی بڑا مضبوط استدلال ہو جس کی بنیاد پر وہ یہ جملہ کہہ رہا ہے. آپ نے فرمایا بس یوں ہی اس نے ایک بات کہی تھی, لیکن ابناء الحمیہ, اب یہ جملے بڑے اہم ہیں, لیکن وہ جو حمیت کے بیٹے, حمیت کا ظاہری ترجمہ کیا ہے, غیرت, لیکن کون سی غیرت, جو خود پسندی کی بنیاد پہ پیدا ہو. غیرت کی دو قسمیں, ایک غیرت وہ ہے کہ جو خدا سے تعلق کی بنیاد پہ پیدا ہوتی ہے, اور اس کا تقاضا کیا ہوتا ہے, اس کی مثال کیا ہے کہ جیسے اگر کوئی دشمن خدا ہے تو علی علیہ السلام نے اس کو کبھی نہیں چھوڑا, لیکن اگر عمر ابن عبدوت اپنے منہ پہ لعاب دہن پھینک دے تو اس کو چھوڑ دیا. یعنی کہ کوئی غیرت و حمیت علی علیہ السلام کی اپنی خود پسندی کی بنیاد پہ نہیں تھی, یہ حمیت حسنہ ہے, لیکن وہ حمیت وہ غیرت جس میں زیادہ تر انسان مبتلا ہیں, وہ غیرت کہاں سے پھوٹتی ہے, اپنی میں سے پھوٹتی ہے, اس نے مجھے یہ کہا اب سب ختم, صحیح غلط حق باطل سب ختم, میرے ساتھ یہ کیا بس اب کوئی رول نہیں. سی یہ ابناء الحمیہ حمیت کے بیٹے, و اخوان العصبیہ عصبیت کے بھائی, و فرسان الکبر والجاہلیہ اور تکبر اور جاہلیت کے شہ سوار. ان لوگوں نے شیطان کے اس بے بنیاد دعوے کو سچ کر دکھایا. ابناء الحمیہ حمیت کے بیٹے, عصبیت کے معنی میں آپ کو سمجھا چکا ہوں, پھر دوہرا دوں, عصبی عصبا کہتے ہیں گروہ کو یا گروپ کو. عصبیت یعنی انسان فیصلہ کرے ڈسیشن کرے گروپ کی بنیاد پر, نہ کہ صحیح و غلط کی بنیاد پر, کہ یہ میری قوم ہے اس لیے صحیح ہے, یہ میرا قبیلہ ہے اس لیے صحیح ہے, یہ میرے ہم مذہب ہیں اس لیے صحیح ہے, یہ عصبیت, اس کا نام عصبیت. تو حمیت کے بیٹے, عصبیت کے بھائی اور تکبر اور جاہلیت کے شہ سواروں نے شیطان کے اس دعوے کو سچا کر دکھایا. یہ ہے اللہ تعبد الشیطان, یعنی جس میں یہ خود پسندی کی بنیاد پر غیرت, گروپ بندی کی بنیاد پہ ڈیسیشن میکنگ, تکبر اور جاہلیت کے عناصر پائے جائیں گے, وہ کس کا بندہ ہے, زبان سے کچھ بھی کہے کس کا بندہ ہے, عبد شیطان ہے. تو اس بات کا بھی سمجھنا ضروری ہے کہ بندگی جو ہے وہ بنیادی طور پر قلب اور نفس میں پائی جانے والی صفت اور کوالٹی ہے, اور اس کو ڈٹرمن کرنے کے پیرامیٹرز یہ سارے ہمارے سامنے بیان کر دیے گئے ہیں, کہ اس کا ڈٹرمننگ پیرامیٹر نہ وہ جملے ہیں جو میں زبان سے بول رہا ہوں, اور نہ وہ اعمال ہیں کہ جو میں اپنے اعضاء سے انجام دے رہا ہوں, بلکہ حقیقتاً میرے قلب میں پائی جانے والی, جسے کہتے ہیں میرے رڈار اور اینٹینا کی ڈائریکشن ہے, کہ وہ ہے خدا کی طرف یا نہیں، یا وہ لنک ہے، تار ہے کہ جسے میں نے اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے، وہ ہے یا نہیں. یہ ہے اصل عبدیت اور بندگی. اب کس عبادت کی ویلیو ہے؟ وہ عبادت کارآمد اور فائدہ مند ہے کہ جو بندگی کی بنیاد پر ادا کی جائے، نہ کہ وہ عبادت کے جو صرف ظاہری طور سے ادا کی جائے اور جس کا خدا سے تعلق کی بنیاد پر وہ قائم اور ٹھہری بھی نہ ہو. ہاں، اب جو عبادت آئے گی، یعنی خدا سے تعلق پیدا کرنے یا صفت بندگی رکھنے کے بعد اب جو عبادت صادر ہوگی، وہ ہے ویلیویبل، اس کی قیمت ہے. اور یہاں پر جو سب سے لطیف اور مزیدار نقطہ ہے کہ کیونکہ عبدیت، جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ وہ صفت ہے جو انسان سے کبھی جدا نہیں ہوتی، صفت ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. یعنی جیسے متقی اور تقویٰ، اب یہ دو الگ چیزیں تھوڑی ہیں کہ آپ کہیں یہ متقی یہ تقویٰ ہے. نہیں، متقی اور تقویٰ یکجان ہیں، متحد ہیں، ایک ہیں. اسی طریقے سے بندگی اور عبادت کو ایک ہونا چاہیے ہی نہیں ہونا چاہیے. تو جب صفت بندگی اصل ہے، تو اب جو بندہ خدا ہے وہ اب کچھ بھی کرے گا تو وہ عمل کہاں سے پھوٹ رہا ہوگا؟ چشمہ کہاں پر ہے؟ عبدیت میں. اس لیے کہا گیا کہ جو عبد مومن ہے اس کا سانس لینا بھی عبادت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو بھی کر رہا ہے اس کا چشمہ کہاں ہے، سورس کہاں ہے؟ عبدیت. وہ اگر سو رہا ہے تو وہ بھی عبادت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سونا، جاگنا، سانس لینا، چلنا، پھرنا، دیکھنا، بولنا، چالنا، سب کا سب کہاں سے پھوٹ رہا ہے؟ عبدیت، صفت بندگی سے. اور جو کچھ بندگی کی صفت سے نکلے وہ عبادت ہے خدا کی نظر میں. خدا کی نظر میں عبادت میں کیا چیز کاؤنٹ ہوگی؟ کہ جو بندگی کے سرچشمے سے پھوٹ رہی ہو. تو یہ اگر یہ صورتحال ہے تو آپ کا ہر عمل پورے 24 گھنٹے کا ایک ایک ملی سیکنڈ آپ کی عبادت ہے. اور اگر یہ نہ ہو تو دن میں 10 گھنٹے نماز پڑھتے رہیے، وہ بھی عبادت نہیں ہے. تو یہ عبدیت اور عبادت اور تعبد، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، یا خدا یہ کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کون سی عبدیت ہے یا عبادت ہے جو مقصد خلقت ہے؟ یا جب ہم ایاک نعبد کہہ رہے ہوتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، تو ہم درحقیقت کس عبدیت یا عبادت یا بندگی کی بات کرنا چاہ رہے تھے؟ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ چیز سمجھ میں آئے گی. اور اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہم واضح طور سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم جب لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تو ہم میں سے وہ بندگی والی کوالٹی نکل جاتی ہے. یعنی اور کچھ نہیں، میں اپنی ذات کی طرف اشارہ کر کے بات کر رہا ہوں کہ شاید اگر نماز میں تھوڑی بہت محسوس ہو خدا کے ساتھ تعلق، لیکن جب میں لوگوں کے درمیان ہوتا ہوں تو لوگوں کا انفلوئنس مجھ پر زیادہ ہے بنسبت خدا کے انفلوئنس کے. اور یہ اسی خطبہ قاصعہ کے آخر کے جملے ہیں کہ اس میں پھر پورا واقعہ آپ نے ایک بیان کیا ہے کہ میں جب چھوٹا سا تھا تو رسول خدا کے ساتھ تھا، تو قریش کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے کہا کہ اے محمد، آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے اور ہم آپ کے سامنے ایک سوال لے کر آئیں، اگر آپ اس سوال کو پورا کر دیں گے تو ہم آپ کو مان لیں گے کہ آپ سچے ہیں، ورنہ نعوذ باللہ آپ ساحر و کذاب ہیں. جی، تو پیغمبر نے پوچھا کہ تمہارا کیا سوال ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو سامنے درخت ہے، آپ اس درخت کو حکم دیجئے کہ یہ اپنی جڑوں سمیت اکھڑ کے آپ کے پاس آ جائے. اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. یہ اصل بندگی کہ نبی اور رسول، جیسے میں پچھلی دفعہ بھی بات کہہ رہا تھا کہ آپ کسی بھی حجت خدا سے قریب ہوں مجال نہیں ہے کہ آپ شرک سے نزدیک ہو جائیں. یہ سب کے سب لوگوں کی اپنی افترا اور چیزیں بنائی ہوئی ہیں. کسی بھی خدا کی حجت سے قریب ہوں, شرک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے, اور اگر خدا تمہارے لیے کام کر دے تو ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم ایمان لے آئیں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ دکھا دوں گا, یعنی پیغمبر کون ہے, امام کون ہے, معصوم کون ہے, جس کے ذریعے سے خدا کی مشیت جاری ہوتی, نہ کہ خدا ہے وہ. جو خدا کی مشیت اور فیض کو جاری کرنے والا ہے, یعنی اس چیز کو علماء علمی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ اللہ مبدا فیض ہے, سورس ہے, اور نبی اور امام مجرئی فیض ہیں, یعنی جن کے ذریعے سے وہ فیض جاری ہوتا ہے, وہ چینل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا سے فیض کو لے کر جاری کرنے کے لیے وہ جو پاکیزگی چاہیے وہ ان کے پاس ہے, جس کو کہا جاتا ہے قداست روح, روح کا پاک ہونا, نفس کا پاک ہونا, وہ ہمارے آپ کے پاس نہیں ہے. اس لیے ہم میں سے کوئی چینل نہیں بنتا اس کا. اس چینل کے بننے کے لیے وہ پاکیزگی نفس و روح چاہیے جو ان کے پاس ہے. تو انہوں نے کہا اگر میں اس چیز کو تمہارے لیے ظاہر کر دوں, یعنی مجھے علم ہے اس بات کا کہ اگر میں اس چیز کو تمہیں دکھا بھی دوں گا لیکن تم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہو, اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جنہیں میں دیکھ رہا ہوں جنہیں بدر کے کنویں میں ڈال دیا جائے گا. کفار جو قتل ہوئے تھے نا, ان کو پھر ایک بڑے سے گڑا کھود کے اس میں دفن کر کے ڈال کے اور مٹی ڈال دی, کہ جنہیں چاہے بدر میں ڈال دیا جائے گا, اور کچھ وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو خندق میں جتھا بنا کے میرے سامنے آئیں گے. ابھی اس وقت ابتدائے بعثت. پھر آپ نے اس کو حکم دیا کہ اے درخت, اگر تو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور میری رسالت کو قبول کرتا ہے تو میرے پاس آ جا.
یہ جملے
جی,
اگر خدا پہ ایمان رکھتا ہے,
ہاں خدا اور یوم آخرت, آپ دیکھ لیجئے خود اس کے خطبہ قاصیہ کے آخر میں یہ. تو آپ نے فرمایا کہ واللہ, وہ درخت اپنے مقام سے اکھڑا اور ایک عجیب آواز نکالتا ہوا اپنی جڑوں سمیت اس طریقے سے آ کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ اس کی کچھ میں نے اصل زیادہ شاخیں پیغمبر کے اوپر تھیں اور کچھ شاخیں میرے اوپر آ گئی تھیں کہ جو میں حضور کے دائیں طرف برابر کھڑا ہوا تھا. کتنا سن تھا آپ کا؟ 10-11 سال کا. یعنی کہ جب ابتدا ہے, پیغمبر اکرم نے اعلان رسالت فرمایا ہے, تو علی علیہ السلام 10 سال کے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا آپ اس کو کہیں آدھا ادھر رہے آدھا واپس چلا جائے. آپ نے اس کو حکم دیا, ایسا ہو گیا. پھر کہا اچھا آپ اب اس کو حکم دیں کہ وہ آدھا دوبارہ جا کے مل جائے. آپ نے اس کو حکم دیا, وہ ویسا ہو گیا. تو اس وقت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ چیز دیکھی تو بے اختیار میرے زبان سے نکلا کہ لا الہ الا اللہ, کہ یہ ایمان ہے. یعنی علی علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ اے رسول خدا آپ نے کیا معجزہ دکھایا اور میں آپ پہ ایمان لا رہا ہوں. یہ اصل ایمان ہے, لا الہ الا اللہ. اور اے پیغمبر, انا اول مؤمن, اے رسول خدا میں آپ پر, آپ کی سچائی پر ایمان لانے والا سب سے پہلا مومن ہوں. تو انہوں نے انتہائی رعونت اور تکبر کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے قریش, انہوں نے کہا کہ کیا زبردست جادو ہے, اور ان جیسوں کی تصدیق آپ جیسے ہی کر سکتے ہیں. یعنی کہ کیونکہ یہ خطبہ علی علیہ السلام جو کافی عرصے بعد لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں سب کچھ, تو انہوں نے فرمایا کہ اور اس جملے سے انہوں نے مجھے مراد لیا کہ ان جیسوں کی تصدیق آپ جیسے ہی کر سکتے ہیں.
بات تو صحیح کہی.
پھر آپ نے فرمایا کہ میں, میرا تعلق تو اس جماعت سے ہے, یعنی وہ میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں, میرا تعلق اس جماعت سے ہے, لا یخافون لومت لائم, جو اللہ کے رستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو قبول کی پرواہ نہیں کرتے. سیماہم سیما صدیقین، جن کے چہرے سچوں کی علامت ہیں. اور آخری جملہ اس خطبے کا یہ ہے کہ وہ قلوبہم فی الجنان، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل جنتوں میں ہیں، جنت میں نہیں ہیں، جنتوں میں. اب اس کی تشریح کا وقت نہیں ہے، سمجھاتا ہے اس جملے کی لطافت کو بھی، کہ وہ قلوبہم فی الجنان و اجسادہم فی العمل، کہ جن کے قلوب جنتوں میں ہیں. جیسے مومن جنت میں ہے، جائے گا نہیں، جو واقعاً مومن ہے وہ بہشت میں ہے، ان کے قلوب جنتوں میں ہیں اور جسم جسد، یہ ظاہری جسم کو کہتے ہیں، اجسادہم فی العمل، عمل میں لگے ہوئے. تو جو ایاک نعبد والی منزل ہے وہ یہ کہ لا یخافون لومۃ لائم، کہ جس کو حقیقت کا کچھ نہیں پتا، جو اصلاً احمق ہے، بے خبر ہے، اس کی ملامت کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ لیکن کیا ہم سب ہیں؟ اس جگہ پہ نہیں ہیں. یعنی کہ جیسے اس تجربے سے ہم سب گزر چکے ہیں کہ کوئی کہ اچھا یہ بہت زیادہ وقت مسجد میں گزارتے ہیں، اب ہم سوچنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، یعنی وہاں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ مسجد جو ہے کہ یہ مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، اس قسم کی چیز. اب پریشان ہو گیا اب کہ یار یہ رشتہ دار جو ہیں برا بلا کہہ رہے ہیں، چلو مسجد جانا کم کرو. اچھا یہ ابھی انہوں نے یہ سب باتیں ہی ہمارے سامنے کی. اچھا ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، ابھی سے داڑھی رکھ لی، اب اس فکر میں لگ گیا کہ داڑھی جو ہے صاف کرو، رشتہ نہیں ملے گا کہیں سے. یہ ساری چیزیں جو ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں اپنی نظروں کے سامنے. تو یہ عبدیت کا جو پیمانہ اور معیار کیا ہے، کہ یہ کوالٹی پائی جائے کہ جس کو، جیسے میں نے بتایا کہ اس خطبے میں، کہ یہ اس کوالٹی کی وجہ سے انسان ایسا ہو جاتا ہے. یہ پیرامیٹرز ہیں. یعنی کہ ظاہر ہے آپ کوالٹی نہیں دیکھ سکتے، کوالٹی کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، لیکن ان پیرامیٹرز پہ ٹیسٹ کرنا ضرور ممکن ہے کہ اگر کسی میں حمیت جاہلانہ پائی جاتی ہے، کسی میں عصبیت پائی جاتی ہے، خود پسندی اور تکبر کا شکار ہے، وہ بندہ خدا نہیں ہے. اس کے اندر خدا کی بندگی کی صفات نہیں پائی جاتی. یعنی یہ علامت ہے جو خود امام علیہ السلام اور قرآن کریم اس چیز کو بتا رہا ہے اور سمجھا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ امور تھے کہ جو ہمارے پریکٹیکل لائف کے حوالے سے، کہ جب ہم ایاک نعبد کہیں تو ہمیشہ اس چیز کو ٹیسٹ کریں کہ میرا خدا کے ساتھ لنک کی کوالٹی کیا ہے، کتنا ریزسٹنس ہے، کتنی رکاوٹ ہے، کب سگنلز آن آف ہو جاتے ہیں، 24 گھنٹے میں کتنی دیر کے لیے باقی رہتے ہیں. صحیح، یہ ہے ایاک نعبد. اور اسی چیز کو بیان کیا گیا کہ بنیادی طور سے جو دو نمازوں کا وقفہ ہے، یہ دو نمازوں کا وقفہ اس لیے دیا گیا ہے کہ انسان اس چیز کو اپنے اندر مانیٹر کرے کہ پچھلی نماز سے جو لے کے اٹھا تھا اگلی نماز تک بچا سکا ہوں یا نہیں. ایک نماز میں جو کچھ حاصل کیا تھا، اگلی نماز تک اس کیفیت کی کیا حالت ہے؟
جب ہمارے سوشل فیکٹرز ہیں، ورک فیکٹرز ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، مطلب پریکٹیکلی بھی تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں اس کو، تو کتنا کلوز ہے یہ، کتنا آپ کر پاتے ہیں یہ، مطلب میں، آپ، یہ جو بھی ہم لوگ موجود ہیں؟
دیکھیے، اس میں ظاہر ہے اس کا جواب نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے، کہ جن کے بارے میں خود خدا کہہ رہا ہے کہ خلق الانسان ضعیفہ یا عجولہ یا حلوع، ان انسان جلد باز خلق ہوا، انسان کمزور خلق ہوا، انسان جو ہے اس میں اتنی قوت نہیں ہے چیزوں کو، مشکلات کا تحمل کرنے کی. ظاہر ہے ہمارے لیے، مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس سے تقریباً ہم سب باہر ہیں، اس دائرے سے باہر ہیں. اور اسی وجہ سے سورہ واقعہ کی جو آیت ہے وہ اس بات کو ہی بیان کر رہی ہے کہ سورہ واقعہ نے انسانوں کو جو تین کیٹیگریز بنائی ہیں، سابقون السابقون ہیں، اصحاب یمین ہیں اور اصحاب شمال ہیں. تو جب والسابقون السابقون کی بات آ رہی ہے تو ان کے لیے ہی کہا جا رہا ہے کہ ثلت من الاولین وقلیل من الاخرین، یعنی خدا کے رستے میں آگے بڑھنے والے، اینڈ تک جانے والے، ٹاپ ٹاپ کرنے والے، اولین میں بکثرت ہیں، آخرین میں قلت میں. تو ظاہر ہے کہ آج کیوں آخرین میں قلت میں؟ اس لیے کہ پہلی جو دنیا تھی، یعنی کہ اور اس میں بظاہر اب پہلے تو سوال یہ ہے کہ اولین اور آخرین کا تعین کیسے کریں، یعنی اول کس کو کہیں، آخر کس کو کہیں. تو وہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شاید جو بنیادی پیمانہ ہے وہ خود رسول خدا ہے، یعنی اولین جو حضور سے پہلے گزر گئے اور آخرین جو حضور کے بعد آئیں گے تا قیام قیامت. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور سے پہلے کی جو دنیا تھی اس میں میٹیریلزم کم تھی، یعنی کہ لوگوں کے زندگی جو تھی وہ ایسی نہیں تھی کہ وہ اتنا زیادہ میٹیریلسٹک ڈیزائرز اور ان چیزوں میں انوالو ہو. اب آج کی جو دنیا اور اس کے بعد جو دنیا نے جو شیپ لینا شروع کی اس میں میٹیریلزم اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. تو اس لیے یہ بھی کہا گیا، یہ دوسرا پہلو یہ بھی ہے نا کہ یہ کہ ڈی میرٹ ہے کہ بعد میں ٹاپ کرنے والے کم ہوں گے، لیکن میرٹ اس کا یہ جو اس کا پازیٹیو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹاپ کریں گے وہ پہلے والوں سے بھی آگے نکل جائیں گے. یعنی کہ جو وہ حدیث ہے نا کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ انبیاء بنی، یہ وہ چیز ہے کہ جو اس میں، لیکن اب یہ نہیں کہ ہر ایک امامہ پوش اپنے کو سمجھنا شروع کر دے کہ تو اب ان میں سے جو پہنچیں گے ظاہر ہے کہ انہیں کتنا ریزسٹنس عبور کرنا ہے، کتنی دشواریوں اور کتنی پریشانیوں کو قابو کرنا ہے. اور میں آپ لوگوں کو سناتا بھی رہا ہوں کہ علامہ طباطبائی کی مثال، امام خمینی کی مثال، کہ ان کی فزیکل ہارڈ شپس کتنی تھیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ خالی بیٹھ کے وہاں مدرسے میں پڑھ پڑھ کے اس جگہ تک پہنچ گئے تھے. ان لوگوں نے باقاعدہ قربانیاں دی ہیں، بہت اچھی لائف کی قربانیاں دی ہیں. یعنی کہ مٹیریل لائف جو بہت اچھی ان کے بالکل سامنے پلیٹ میں تشتری میں رکھ کے سامنے تھی اس کو ٹھکرا دیا. تو اب جب اس یعنی آخرین میں سے جو ایسے ہیں پھر وہ جائیں گے بھی اوپر، تو یہ بات تو ہے. اب دوسرا پہلو یعنی کہ جس کا تعلق ہم سے، یعنی ایک یہ بات میں نے کی کہ جو ایک اصول سمجھا رہی ہے، ہم سے جو ڈیمانڈ کی گئی ہے وہ یہ کہ جتنی ہماری استطاعت ہے اس حد تک ہم مسلسل صحیح چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں، اور جتنا حق سمجھ میں آئے اس کے ساتھ ڈسونیسٹی نہ کریں. اگر ہم ایسے ہو جائیں گے تو اصحاب یمین میں چلے جائیں گے. اصحاب یمین کے بارے میں یہ کہا کہ ثلتم من الاولین و ثلتم من الاخرین، کہ وہ پہلے والوں میں بھی بکثرت ہیں اور بعد والوں میں بھی بکثرت ہیں. تو ہم کم از کم ان دو اصولوں پر ہمیں اسٹک کرنا ہے کہ یہ نہ تو یہ کہ ہم اس کو یعنی علم حاصل کرنے کے رستے کو ہی چھوڑ کے بیٹھ جائیں، نہیں، یہ اس کی کوئی چھوٹ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا فوراً اس جگہ پر ہم کو پکڑ لے گا کہ جب تم اپنی دنیا کے امور میں اتنے ہوشیار تھے، خبردار تھے، ہر چیز کو چھان پھٹک کے استعمال کرتے تھے، اتنی انفارمیشن لیتے تھے، جمع کرتے تھے، تو دین کے مسئلے میں اتنے بے خبر کیسے ہو گئے؟ تو یہ تو یہ چیز چلے گی نہیں. یعنی یہ تو یعنی اس جگہ تو پہلی اسٹیپ میں ہی پھنس جائیں گے کہ اگر ہم نے یہ بات کہی نا کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا، میں کہاں سے علم حاصل کرتا، کہاں سے سیکھتا، یہ تو پہلی سٹیج میں ہی پھنس جائیں گے، یہ کوئی حجت نہیں بنے گی.
مترفین ہیں وہ ہم لوگ کے جیسے لوگ کو کہا گیا.
مترف کا مطلب ہوتا ہے، اگر انگلش میں اس کا ترجمہ کریں، اسپینڈ تھرفٹ سمجھتے ہیں. یعنی کہ وہ لوگ کہ جو لائف میں نا کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، برباد کرنے والے، ضائع کرنے والے، چاہے وہ ان کی اپنی زندگی کا وقت ہو یا چاہے وہ مال ہو جو اسباب ہو جو ان کے ہاتھ میں ہو. تو اصحاب شمال والی جو چیز ہے نا وہ بہت ایکسٹریم ہے. یعنی بیسیکلی خدا کی رحمت انسانوں کو، یعنی خدا نے سسٹم ایسا بنایا ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسان جو ہیں وہ پازیٹیو سائڈ پہ دھکم پیل کر کے پہنچ ہی جائیں.
پروموشن
جی. تو اور اصحاب شمال کی بھی جو اگر آپ دیکھیں کہ صفات بیان کی ہے, ایک تو کہ مترف ہے, وَقَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ, اور بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے. یہ بھی نہیں کہ بڑا گناہ ہو گیا, یعنی بڑا گناہ ہو گیا تو پھر بھی میں مغفرت کی گنجائش چھوڑ رہا ہوں. بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے, تو ان کے لیے ہے اصحاب شمال کا لفظ. لیکن اگر انسان اپنی ذات میں ان دو حوالوں سے آنیسٹ رہے کہ جتنا بھی مثال کے طور پر مجھے وقت ملتا ہے یا جتنی بھی مجھے اپرچونیٹی ملتی ہے, میں اس کو استعمال کروں اپنی معرفت کو بڑھانے میں, صحیح چیز کو سمجھنے میں, اور جتنی صحیح بات سمجھ میں آ جائے اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کروں, تو انشاءاللہ پھر امید ہے کہ اصحاب یمین میں کوئی نہ کوئی جگہ مل جائے گی. سابقون ہے, سابقون کے لیے تو مثال ہے آپ کے سامنے بھائی, وہ پھر تو آغا خمینی اور علامہ طباطبائی اور مطاہری اور پھر وہ لوگ ہیں, وہ سابقون ہے سابقون. جی
وہ
لوگ ہیں
وہ
سابقون سابقون. جی جی بالکل. تو اب اگر کوئی سوال اس حوالے سے ہو تو آپ لوگ ضرور پوچھیں.
وہ ایک سوال ہے, جیسے کہ آپ اگر ٹائم زیادہ نہیں ہو میرے خیال, تھوڑا سا ٹائم 10 منٹ میرے سوال کا, وہ جیسے آپ نے بیان کیا کہ مثلا خدا نے وہ وعدہ لیا کہ مثلا کہ تم سے وعدہ نہیں لیا گیا تھا, جیسے کہ جو بھی ہے, تو وہ وعدہ وہ پاسٹ ٹینس میں تھا یا وہ وعدہ کنٹینیوس ہے یا وہ وعدہ,
اس کو وعدے کو کہتے ہیں میثاق فطرت.
میرا ہاں یہی سوال ہے کہ مثلا وہ ایسا تھا کہ جو ہمارا آئیڈیا جو ہم نے سنا علماء سے کہ آدم کی پشت میں سے ذرات کو نکالا اور وہاں پہ جمع کیا اور ایک میدان میں جمع کیا.
نہیں, یہ تو ہم نے آیت آپ کو پڑھ کے سنائی تھی نا, سورہ اعراف کی
جی
172 ہے یہ آیت,
172 شاید.
ٹھیک ہے, اور اس میں یہ لفظ نہیں ہے, آدم کا لفظ نہیں ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ,
بنی آدم کی
پشت, مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ, کہ جب تمہارے رب نے اخذ کیا آدم کے بیٹوں کی پشت سے ان کی ذریت کو, نہ کہ آدم کی پشت سے.
تو کیا,
تو یہ تو پورا کمپلیکشن بدل گیا نا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اور اس کے بعد ان کو نکالا اور انہیں ان کے اپنے نفسوں پہ گواہ بنایا.
یہ میرا سوال,
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. اچھا, اب اس میں جو سب سے لطیف نقطہ ہے وہ یہ کہ یہاں پہ قالا نہیں ہے,
کہ فرمایا,
یعنی یہ نہیں ہے کہ کہا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں, قالا نہیں ہے. أَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, انہیں ان کے نفوس پر گواہ بنایا, أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, اور اس کے بعد ڈائریکٹ ہے یہ.
تو یہی میرا سوال ہے,
تو یہ جو چیز ہے اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان جب انہیں نفس انسان یا حقیقت انسان جب میٹیریل سیلف میں آنے والی ہوتی ہے, یعنی نطفے کی شکل میں آنے والی ہوتی ہے, یہ اس سے پہلے کا مرحلہ ہے.
تو وہ چیز یاد کیوں نہیں,
وہ چیز یاد ہے بالکل ہے.
مثلا اگر آپ ایک عام انسان,
بالکل ہے,
بلڈن انسان کدھر یاد رکھتا ہے,
بالکل ہے بالکل ہے.
مثلا اگر میں کوئی پرومس کروں یا مجھ سے کوئی اوتھ لیا جائے,
اس کو بھی قرآن نے سمجھا دیا, سورہ یونس اور سورہ عنکبوت.
نہیں تو پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیا یہ ایسا ہی ہے کہ مثلا وہ ایک اوتھ لیا گیا اور میں نے اوتھ لیا,
میں نے یہ بتایا نا, کوئی آیت بتا تو رہی ہے, الستو بربکم, اب آپ اس کو جو بھی کہہ لیجیے, اب اوتھ کہہ لیجیے یہ نہیں, لیکن قالا کا لفظ ہی نہیں ہے نا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ حالت تھی کہ خدا انسان سے اس طریقے سے کمیونیکیٹ کر رہا تھا کہ بیچ میں قیل و قال کی ضرورت ہی نہیں تھی.
تو یہ ایسا تو نہیں کہ تمثیل ہے کہ چونکہ جب انسان
قرآن میں کوئی تمثیل نہیں, قرآن میں کوئی تمثیل نہیں,
قرآن خود کہتے تمثیل بیان کی گئی
نہیں,
یہ تمثیل اس لیے
مثال کی, مثال کا مطلب بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا, مثال اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو مطابق حقیقت ہوتی ہے. اگر کوئی چیز حقیقت کو پارشلی ڈیفائن کرتی ہے تو وہ تشبیہ کہلاتی ہے, تمثیل نہیں کہلاتی. تو یعنی کہ ہم سب اپنے اس میٹیریل باڈی میں آنے سے پہلے ہم پر کوئی ایک ٹائم ایسا گزرا ہے کہ جس میں ہم خدا کے ساتھ بالکل ڈائریکٹ کمیونیکیشن کی حالت میں تھے, اور اس وقت خدا کی طرف سے یہ میسج آیا ہے کہ میں تم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, اور ہم نے کہا قالو بلا.
وہ کب ہے آدم؟
اچھا اب وہ کہاں ہے؟ اب میں اس کو بتا دوں, یعنی یہ ہے کہ یہ وہ عہد ہے جس کو میثاق فطرت کہا جاتا ہے. یعنی یہ عہد کہاں پر ہے؟ ہم سب کی فطرتوں میں ہے. سورہ یونس آیت نمبر 23-25 کے حوالے سے اگر قرآن ہے تو آپ اس کو کھول بھی سکتے ہیں, اور اس کے بعد سورہ عنکبوت کی آخر میں آیت ہیں کہ ہم نے ان کو کشتی پر سوار کیا, اور پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی اور مزیدار خوشگوار ہوائیں چلنے لگیں تو یہ بہت اس سفر کو انجوائے کر رہے تھے. پھر ہواؤں کا رخ بدلا, ہوائیں تیز و تند ہو گئیں, اور صورتحال ایسی ہو گئی کہ اب انہیں یہ نظر آنے لگا کہ کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے. یعنی بیچ سمندر میں کشتی میں ہیں, اور ان پر یہ چیز واضح ہو گئی کہ اب کچھ بھی بچانے والا نہیں. دعو اللہ مخلصین لہ الدین, اس وقت وہ خدا کو پکارنے لگے اپنے دین کو خالص کر کے. مخلصین کے درجے پہ پہنچ گئے. مخلصین کا درجہ اینڈ میں, اور اس میں خدا نے مومن نہیں کہا ہے, ایچ اینڈ ایوری ہیومن بینگ کی بات ہے یہ. یعنی یہ نہیں کہا کہ یہ کام صرف مومن کرتا ہے, یا مومن کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ طوفان میں پھنس جائے تو خدا کو خلوص سے پکارے. ہر انسان یہ ہے, یعنی اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ میثاق فطرت ہر ایک کے پاس ہے, محفوظ ہے. یہ اوپر سے تم نے جو پردے اور مٹی اور دھول ڈال دی ہے, جس دن اس کو صاف کر دو گے وہ نظر آ جائے گا. اور یہی وہ چیز ہے, یعنی کہ بالکل اسی آیت کے حوالے سے امام صادق علیہ السلام نے بھی ایک شخص کو سمجھائی یہ بات, کہ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم, جو دہریہ خدا کا انکار کرنے والا تھا, کہ کیا تم نے کبھی سفر کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. کہا کہ سمندر کا سفر کیا ہے؟ کہا جی ہاں. تو پھر اس سے پوچھا کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم پھنس گئے, تمہاری کشتی طوفان میں پھنس گئی؟ نے کہا جی. پھر آپ نے پوچھا کہ اس وقت ہر ظاہری امید منقطع ہو گئی. لیکن اب امام کا جملہ جو ہے نا, وہ اس آیت کی تشریح ہے, بہت خوبصورت جملہ ہے کہ جب یہ ظاہری ساری امیدیں منقطع ہو گئیں, کیا تمہارے دل میں یہ تھا کہ کوئی ہے جو ابھی بھی بچا لے گا؟ یعنی کہ جب ظاہر میں کچھ بھی نہیں نظر آ رہا تھا بچانے والا, جیسے کہتے ہیں نا کہ جن موجوں اور جن ہواؤں پر تکیہ تھا وہی ڈبونے کے, جن پہ سہارا تھا وہی ڈبونے کے در پہ ہو گیا, اب کس کے پاس جائیں؟ وہی ہوا اور وہی پانی ختم کرنے کے در پہ. تو آپ نے فرمایا کہ پھر تمہارے اندر یہ احساس تھا یا نہیں کہ کوئی ظاہری سبب نظر نہیں آ رہا لیکن پھر بھی کوئی ہے جو اس حالت میں بھی بچا لے گا؟ اس نے کہا جی ہاں, کہ وہی خدا ہے. تو وہ میثاق فطرت ہے, بالکل ہے, اور ہر ایک کے پاس ہے. جی
آپ نے ابھی ایک جملے میں یہ کہا کہ بندہ جب انسانوں کے درمیان ہوتا ہے تو وہ بندگی سے دور ہوتا ہے اور انسانوں کا سر اس پہ,
یعنی خدا کے ساتھ جو اس کا لنک ہے وہ لنک کہیں پیچھے چلا جاتا ہے. یا
اس جملے کی اگر وضاحت کریں اور اس کا مطلب کیا نظریہ آپ پیش کرنا چاہتے ہیں؟
اس لیے کہ, اور میں نہیں, میں نے اس کی وضاحت میرے خیال کی اس حوالے سے کہ جو علی علیہ السلام کا خطبہ میں نے آپ کو سنایا, اور جو میں نے آپ سے ایک جملہ کہا کہ جو پورا خطبہ پھر اسی کی تشریح میں سنایا تھا کہ لا یخافون لومۃ لائم. کہ بنیادی طور سے کیا چیز ہے؟ لا یخافون لومۃ لائم, کہ انسانوں کے ساتھ جو ہمیں سب سے زیادہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ لوگوں کی ملامت ہے. یعنی کسی نے کہہ دیا آپ نے ایسا کیوں کر لیا, میں نے مثال بھی دی کہ جیسا ہمارے ساتھ ہی ہوتا تھا کہ ینگ ایج میں داڑھی رکھ لی تو اس پہ ملامت, مسجد میں زیادہ بیٹھ گیا اس پہ ملامت, کسی عالم کی صحبت میں بیٹھ گیا اس پہ ملامت. تو بنیادی طور پر اگر اس ملامت کا آپ پہ اثر ہو رہا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا سے تعلق مضبوط نہیں ہے, کمزور ہے.
نہیں, اور پھر وہ سوسائٹی کا بھی مسئلہ ہے,
پیئر پریشر,
یعنی یہ انسانوں کی سوسائٹی کچھ سرکل میں بیٹھ,
یہ مطلب کہ یہ مطلب ہے کہ بنیادی طور سے کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ سب میری تعریف کریں. یعنی مثال کے طور پر میں بات کر رہا ہوں, میں کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ بھائی آپ میری تعریف کریں گے. اگر کسی نے کہہ دیا نہیں آپ نے بہت بیکار بات کی, تو اب میں افسردہ ہو گیا کہ او یہ تو نہیں. اگر میں خدا کے لیے بات کر رہا ہوں تو کوئی بیکار کہے یا اچھا کہے, دونوں صورتوں میں فرق نہیں پڑنا چاہیے. یعنی کہ اگر کوئی تعریف کرے یا 50,000 آدمی تعریف کریں, اور یہ مجھے اس میں بہت زیادہ نظر آیا ہے. اگر آپ لوگوں نے کبھی وہ ویڈیو دیکھی, میں 80s کی بات بتا رہا ہوں, کہ ایئر فورس کے بینڈ نے خمینی کے سامنے وہ ترانہ پڑھا ہے, ان کیا وجہ تھا, اور اس کے الفاظ اس قسم کے ہیں کہ امام اے بلند آیت آسمانی, کہ امام کے اے وہ جو ایک بلند آسمانی آیت ہے, وہ جو نائب بادشاہ زمانی, کہ جو بادشاہ زمانے نے امام زمان علیہ السلام کے نائب ہیں, اور اس قسم کے انتہائی سپرلیٹو. تو اس میں جس چیز کو ہم نے بہت زیادہ غور سے دیکھا وہ ان کے چہرے کے ایکسپریشن ہیں. ایک شخص ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس کے بارے میں ایسی باتیں, کچھ بھی نہیں, بالکل وہ نیوٹرل, وہی وہ ختم ہوا اور اندر چلے گئے. یہ ہیں وہ لوگ کہ جو عبدیت کی منزل پہ فائز ہیں, کہ وہ جو کنیکشن ہے خدا سے, سپر کنڈکٹنگ لنک, وہ اتنا زیادہ پاورفل ہے نا. یعنی کہ جیسے وہی مثال کے طور پر کہ آپ اگر سورج کی روشنی میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اس کے سامنے بلب جلا لیں, موم بتی جلا لیں, سرچ لائٹ جلا لیں, پتہ بھی نہیں چلتا. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے خدا کے ساتھ تعلق سورج کی روشنی کی مانند ہے, اور انسانوں کے اثرات وہ بلب یا موم بتی یا لائٹ یا وہ ہیں, پتہ بھی نہیں چلتی انہیں, آتی ہیں گزر جاتی ہیں. لیکن ہم لوگ کیونکہ اندھیرے میں ہیں تو چھوٹی چھوٹی سی جو شعاع چمک پڑتی ہے نا وہ ہمیں ڈسٹرب کر دیتی ہے.
مطلب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے تو یہ گوشہ نشینی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ مطلب کنارہ کش ہو جاؤ.
ایک حد تک ہے,
ایک حد تک ہے
بالکل, کیونکہ جو چیز بتائی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ ہر دن میں کم از کم, بلکہ جو کہا گیا وہ تو ہمارے لیے پریکٹیکل نہیں ہے, 1/3 آف یور ڈے آپ اپنے لیے اور خدا کے ساتھ اپنا تعلق ڈیولپ کرنے کے لیے ریزرو کریں. 1/3 جو ہے یعنی کہ حلال طریقے سے اپنے نفس کو خوش کرنا, 1/3 حصول رزق, اور 1/3 اپنے نفس پر کی نگہداری اور خدا سے اپنے تعلق, اس کی مانیٹرنگ. یعنی وہ چیز ظاہر ہے کہ جی جی
حدیث. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب حدیث اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو اس میں حدیث جی جی ٹھیک ہے, وہ ہم سے تھوڑی غلطی ہوگی. تو حدیث امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے, اور یہ حدیث کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جیسے کہ عدیل بھائی نے ایک کتاب کے حوالے سے کہ جو شیخ حر عاملی کی کتاب ہے, اور اس میں تقریباً تمام احادیث وہ ہیں کہ جو تربیت و تزکیہ نفس کے حوالے سے. تو حدیث امام صادق علیہ السلام کی یہ ہے کہ وہ قلب جس میں شک اور شرک پایا جائے, شک یا شرک پایا جائے, وہ ساقط ہے. یعنی انگریزی ترجمہ نہیں لیکن یہ کچھ مجھے الفاظ یاد ہیں عربی کے اس کے, یعنی اس کا ترجمہ ہے کہ ڈاؤٹ یا پولیتھزم
unsound.
تو یعنی اس میں اچھا, اور اس حدیث کا بیک گراؤنڈ قرآن کی ایک آیت ہے کہ جس میں یہ کہا گیا, اور یہ سورہ شعراء یا سورہ وصافات کی آیت ہے کہ یوم لا ينفع مال و بنون, کہ جب فیصلے کا دن آئے گا تو اس دن نہ مال نفع دینے والا ہے, نہ بنون نہ بیٹے نفع دینے والے ہیں, الا من اتى الله بقلب سلیم, مگر
कौन उस दिन का नफ़ा उठाने वाला है, कौन उस दिन प्रॉफिट गेन करने वाला है, जो कल्ब सलीम के साथ खुदा के बारगाह में आए। तो उसको इमाम ने फरमाया कि वो कल्ब, इन इमाम से पूछा गया कि कल्ब सलीम क्या है, या वो कौन सा कल्ब है जो सलीम नहीं, सलीम यानी सालिम, सही हालत में, टूटा फूटा ना हो, पोल्यूटेड ना हो, ख़राब ना हो, ये सालिम सलीम कौन सा कल्ब है जो सलीम है। तो इमाम ने फिर ये हदीस उसके ज़ैल में है कि वो कल्ब के जिसमें शक पाया जाए या शिर्क पाया जाए, फहुआ साकितुन। अब ये साकित, क्योंकि अब अंग्रेजी या उर्दू उसके वो कभी भी उस मीनिंग को ना कन्वे करते ही नहीं है बिल्कुल भी। उसमें शायद तर्जुमा अगर आप लोगों के सामने तो कुछ और लिखा है, हाँ वायल या और अच्छा साकित का लफ्ज कहाँ इस्तेमाल होता है, यानी जैसे अबॉर्टेड, अबॉर्शन, कि एक चीज बन रही हो लेकिन खराब होके जाया हो जाए, यह है साकित। इसे कहते हैं सख्त होना, समझ रहे हैं। मैंने कहा कि वो जो उसकी ब्यूटी है ना असल लैंग्वेज की और असल जबान की, वो इसमें तर्जुमे में कैप्चर होती नहीं है।
साकित फारसी है,
अरबी सख्त। फहुआ साकितुन, यानी इमाम अलैहिस्सलाम सालिम के मुकाबले में किस लफ्ज को ला रहे हैं, साकित को, कि यानी कि एक कल्ब, खुदा ने कल्ब कैसा बनाया हम सब का, जिसमें फितरत पाई जाती है, जो नेकी की तरफ जाने वाला है, हरकत करने वाला है, वो चीज़ डेवलपमेंट शुरू हुई लेकिन उसमें क्या घुस गया, शक और शिर्क। फहुआ साकितुन, तो वो चीज़ यानी जो डेवलप हो रही थी, जो अपने अंजाम तक पहुंचने के बजाय सिख्त होके ज़ाया हो गई। तो इस वजह से, और जो अगला टुकड़ा है वो ये है कि फिर इस वजह से खुदा ने किस चीज़ का हुक्म दिया है, इज्तनाब। इसको हम कहते हैं, यानी अरबी में ये लफ्ज़ है वरा, वाव रे और ऐन। वरा का मतलब है परहेजगारी,
जी
ठीक है। यानी कि इसमें एक और मैं आपको इस्तलाह को करेक्ट करने के लिए बात वाजे कर दूं कि हमारे यहाँ बहुत सारे मकामात पर तकवा का मतलब परहेजगारी किया जाता है। टू बी एग्जैक्ट, तकवा परहेजगारी नहीं है, मतलब वो एक आगे की चीज़ है जो मैं समझा चुका हूँ। तकवा किसको कहते हैं, वो क्वालिटी है कि जिसकी वजह से इंसान हमेशा अपने को खुदा की बारगाह में हाजिर और नाजिर पाए, इस सिफत का नाम तकवा है।
डरना नहीं है
खुदा, उसके नतीजे में अब डरना भी आएगा, हराम से परहेज भी आएगा, सब आएगा, यानी कि अब खुद ब खुद दैट विल फॉलो तकवा। लेकिन तकवा का मतलब हराम से परहेज नहीं है, बल्कि तकवा का मतलब है कि नफ्स के अंदर पाई जाने वाली वो सिफत कि मैं हर वक्त और हर हमेशा हर लहजा खुदा के सामने हूँ। वराअ, जहां पर लफ्ज परहेजगारी आया है, यानी कि इससे अपने को दूर करना है, वो वराअ है। तो अब आप देखिए वही जो आप बात कह रहे थे ना अभी, के गोशा नशीनी, उसके बगैर कैसे, यानी कि आप जहरीली फजा में जाके बैठ जाए और कहें मेरे फेफड़े से ही सालिम रह जाए, यानी सुबह से शाम तक पॉल्यूटेड एयर सूंघते रहें और फिर कहें कि मैं बिल्कुल फिट फाट सेहतमंद रहूं, हो सकता है ऐसे? गंदी गजा खाते रहें खुदा ना खास्ता और कहें कि मेरा पेट बिल्कुल सही रहे, हो नहीं सकता ना। तो जो एब्सटेंशन है, जो एब्सटीमियस का लफ्ज है, वराअ है, इज्तनाब है, ये मस्ट है कि जब तक इंसान उनकी सोहबत से दूरी नहीं इख्तियार करेगा जो अहले शक व शिर्क है, उस वक्त तक खुद भी इन दो सिफत से बचा नहीं रहेगा।
मतलब उसमें शिर्क की हद तक तो काफी अब तक एक अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो गई हो जाती है, मतलब पढ़ते रहते हैं। शक का कैसे, मतलब मुझे शक का आप क्या बताइए कि शक दिल में आ जाए तो शक तो हमारे हर लम्हे,
हाँ शक को भी डिफाइन करना जरूरी है कि बुनियादी तौर से शक का मतलब ये होता है कि इंसान सही और गलत के बारे में क्लियर नहीं है। यानी शक किस हालत का नाम है, शक इस हालत का नाम है कि ایک طرف صحیح ہے ایک طرف غلط ہے اور ہم بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں, اور میں اس طرف دیکھتا ہوں یعنی جو صحیح ہے, تو کبھی مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, اور کبھی میں غلط کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے. صحیح, اس حالت کا نام ہے شک. اب یہ میں آپ کو علمی جو ہے نا اس کی ڈیفینیشن اب وہ اس حوالے سے بتا دوں کہ انسان اس حالت میں ہمیشہ باقی نہیں رہ سکتا, بلکہ زیادہ دیر تک باقی نہیں رہ سکتا. کس حالت میں؟ کہ رائٹ اور رونگ کے لیے وہ 50-50 ہو, رائٹ اور رونگ کے دو آپشنز کے لیے 50-50 ہو. تھوڑی دیر بعد, تھوڑے عرصے کے بعد کیا ہوگا کہ اس کی پریفرنس ایک طرف ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اچھا پریفرنس ایک طرف ہونے میں پھر دو صورتیں,
صحیح ہے یا غلط ہے؟
نہیں, صحیح اور غلط نہیں ہے. اس میں ایک اور بہت اہم بات ہے کہ آپ صحیح کو صحیح سمجھتے ہوئے جا رہے ہیں,
صحیح ہے یا غلط ہے,
یا غلط کو غلط سمجھتے ہوئے جا رہے ہیں. یعنی آپ کو یہ بات محسوس ہو رہی ہے کہ یہ آپشن غلط ہے, محسوس ہو رہی ہے, آپ یقین کی منزل پہ نہیں ہیں, آپ بالکل کھلا نہیں ہے آپ پہ, آپ نے یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہے, لیکن پھر آپ اس کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر شک کس چیز سے بدل جاتا ہے؟ وہم سے. یعنی کہ پھر آپ کے دماغ میں کیا چیز کریٹ ہونا شروع ہوتی ہے؟ ہیولے, وسوسے, وہم, یعنی فالس قسم کی تھنکنگ. پھر انسان کا دماغ جو ہے نا خود ہی وہ ایک جگہ پہ ٹکتا نہیں, وہ ایک دم ایک وائبریٹری قسم کی ایک سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے. اگر اپنے
اگر آپ کو معلوم ہے کہ غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور آپ صحیح ڈائریکشن میں, اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, لیکن آپ کو تب بھی شک ہے کہ دوسری جو ڈائریکشن میں کہا ہے کہ میں یہ سمجھ کے نہیں کہا کہ سچ اس میں جا رہا ہوں, تو وہ کیسے دور کریں گے؟
نہیں دیکھیے, اس کو یہ ہے کہ میں اب یہ تھوڑا سا, کیونکہ ہم جب کسی چیز کو سمجھاتے ہیں نا تو ہمیں مجبوراً پھر ایک علمی رستہ اختیار کرنا پڑتا ہے, ورنہ اگر ہم ویگ لینگویج استعمال کریں تو ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پائیں گے. شک کی تعریف کیا ہے, حالت شک کیا ہے؟ شک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں غلط, نہیں, شک کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز ہے اس کے بارے میں آپ کی یہ حالت کہ 50% آپ کو لگ رہا ہے کہ صحیح ہے اور 50% لگ رہا ہے کہ غلط ہے, اس کو کہیں گے شک. ٹھیک ہے, اس کو کہیں گے شک. ہاں, لیکن اس میں شک کی حالت میں ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. جینے کے جس چیز کو ہم شک سمجھتے ہیں نا, وہ تو بری چیز ہے نا, کہ ہم کے ڈاؤٹ اور یہ اور وہ. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تھوڑی سی ہمیں علمی زبان استعمال کرنی پڑ رہی ہے کہ یہ شک ہے. کہ آپ یعنی مثال کے طور پر کہ ایک شخص ہے کہ جس کو ابھی یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ مثال کے طور پر کہ روزہ رکھنا یا ابھی یا مستحب روزے رکھنا یا کچھ بھی آپ سمجھ لیں, یا مکس گیدرنگ کے ہمارے سامنے بڑے مسائل ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, وہ 50% اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں, 50% غلط سمجھ رہے ہیں, یعنی دونوں صورتیں اس کے لیے ایکول ہیں, یہ شک ہے, اس کو کہتے ہیں شک. اور اس شک میں کوئی برائی نہیں ہے. ہم سب جب اپنے سفر کو شروع کرتے ہیں تو ہم آپ پہلے اسٹیج میں یہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ کسی بھی چیز پر ہم غور کرتے ہیں تو 50% ہم کہتے ہیں شاید صحیح ہو, 50% سوچتے ہیں شاید غلط ہو. لیکن جب آپ تھوڑا بہت غور کرتے ہیں تو کسی ایک سائڈ پر آپ کی توجہ زیادہ ہو جاتی ہے, یعنی آپ نے اس پہ غور کیا, کتابیں پڑھیں, لوگوں سے پوچھا, علماء سے پوچھا, کچھ بھی کیا, کسی بھی قسم کی تحقیق کی, تو اب وہ دونوں سائڈز آپ کے لیے 50-50 نہیں رہیں, ایک فار ایگزامپل 60 ہو گئی, دوسری 40 ہو گئی. اب آپ کو جو 40 سمجھ میں آ رہا ہے, 40 سمجھنے کے بعد اس کی طرف جائیں. اگر آپ 60% والی طرف جا رہے ہیں تو یو آر آن دا رائٹ پاتھ. نہیں, 60 اب آپ کا ایک طرف آپ چلے گئے نا. اب اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ پازیٹیو ہو گئے 50 سے 60 پر آ گئے تو آپ کا شک بدل گیا گمان سے. اس کو کہتے ہیں گمان. گمان کا مطلب یہ نہیں کہ سوچ رہے ہیں, یہ گمان ہے, یعنی کہ یو آر مور پازیٹیو, مور دین 50% پازیٹیو, یہ گمان ہے. اور اگر آپ 40% کی طرف چلے گئے تو وہ وہم کی حالت میں چلے گئے. وہ وہم ہے. صحیح ہے نا کہ ایک چیز لگ رہا ہے کہ غلط ہے اور پھر بھی اسی طرف جا رہے ہیں. بظاہر کہنے میں یہ جملہ میرا بہت عجیب ہے لیکن ہم سب بہت سارے کام ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں. جی اب آپ گمان کی طرف گئے, اب آپ گمان کی طرف چلے گئے, اب آپ کو تھوڑا سا اور پتہ چلا, اب آپ کو اور پتہ چلا کہ ہاں یہ جو میں گمان کر رہا ہوں یہ صحیح تھا. اب آپ اور آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھیں گے تو آپ کا گمان کس چیز میں تبدیل ہوتا چلا جائے گا؟ یقین. صحیح, یعنی کہ شک, گمان, یقین, لیکن یہ سارے پازیٹیو سائڈ کا سفر ہے, یعنی کہ جو آپ کو صحیح لگ رہا ہے, صحیح سمجھ میں آ رہا ہے. اور اگر ہمیں جو غلط سمجھ میں آ رہا ہے اس طرف چلے گئے تو شک وہم بنے گا, وہم گمراہی ہو جائے گی.
صحیح,
یہ جرنی. تو اس کو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ قلب, یعنی اب اس میں یہ شک کے معنی سمجھ گئے. اب امام علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قلب سفر تو شک سے شروع کرتا ہے, لیکن اگر شک کی حالت پر باقی رہے گا تو یہ اس کی صحت کے لیے صحیح نہیں ہے. جو شک ہے اس کو جلدی کس میں کنورٹ ہونا چاہیے؟ گمان میں, اور گمان کو یقین میں. اگر اس شک کی حالت میں باقی رہے, کھڑے رہے, تو شیطان کس طرف کھینچ کے لے جائے گا؟ پہلے وہم میں مبتلا کرے گا, جیسے بھی آپ نے کہا وسوسہ, اور پھر گمراہی. تو جو دل شک پہ کھڑا رہے, شک کو جلدی سے کنورٹ نہیں کرے یقین میں, یا اس میں شرک پایا جائے, فہو ساقطن. اور یہ دونوں چیزیں سب سے زیادہ کس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں؟ اس قسم کے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے. اس جملے پہ میرے غور کیجئے گا, ابھی ہو سکتا ہے آپ نہ مانیں, اکیلے میں غور کیجئے گا اس پہ, کہ شک اور شرک میں انسان مبتلا ہوتا ہے مشککین اور مشرکین کی صحبت کی وجہ سے. اس لیے اگلا جملہ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے ابسٹینشن, ان سے دوری اختیار کرو. اس لیے خدا نے حکم دیا, اور قرآن کریم میں سورہ انعام میں بھی یہ واضح آیت ہے کہ جب تم کچھ لوگوں کے درمیان بیٹھو اور وہ خدا کی نشانیوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیں تو وہاں سے فوراً اٹھ جاؤ. کیونکہ اگر اس صحبت میں بیٹھے رہے تو وہ یہی کام ہوگا, یا شک میں مبتلا ہو جاؤ گے یا شرک میں پھنس جاؤ گے.
جی.